تجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف یونیورسٹی جو باب المدینہ کراچی میں ہیں ان سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کو جمع کیا گیا ہے، اور ان کے درمیان کچھ سنت و بھرا پہلے بیان ہوگا، پھر اس بیان ہی کے موضوع پر آپ سے ذہن میں ہونے والے سوالات لیے جائیں گے. الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. موضوع جو ہمارا آج بیان کیا جائے گا وہ ہے اسلام اور امن و محبت، کہ اسلام ایک معاشرے میں امن و محبت پیدا کرنے کے حوالے سے کیا کیا مدنی پھول عطا فرماتا ہے. اور جو اس کا موضوع لینے کا جو ایک مقصد ہے آج کا، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک بہت ایک فائنل سٹیج پر ہوتے ہیں، اور یہ ایج بھی بڑی ایگریسو قسم کی ایج کہلاتی ہے، اور نارملی طور پر یونیورسٹی یا کالجز وغیرہ میں امن و امان کے ایشوز رہتے ہی ہیں. اور پھر انہوں نے کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے معاشرے میں کسی نہ کسی شعبے میں جا کر اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا ہوتا ہے. تو ہماری جو اس وقت توجہ کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ہمارا ایک اکنامیکلی فیچر ہوتا ہے، معاشی فیچر ہوتا ہے، کہ میں پڑھنے کے بعد اپنے معاشی طور پر اپنے آپ کو کیسے مستحکم کروں گا. جب ہم اپنے معاشی استحکام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں مس کر جاتے ہیں. ہماری مسنگ کے اندر جو چیزیں شامل ہیں ان میں گھر کا ماحول اور ایک اپنے پرسنل اسلامک مینرز آف سوسائٹی جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں. مینرز مختلف ہیں لیکن سوسائٹی کو ایک اچھا فرد ملے، معاشرے کو ایک اچھا فرد ملے، اس کے لیے اسلام و دین نے بڑے پیارے پیارے احکامات بیان کیے ہیں. اور آپس میں کس طرح پیار اور محبت سے رہا جا سکتا ہے اس کی وضاحت اور بڑے واضح طور پر وضاحت کی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ جن اسلامی بھائیوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامی بھائی ہمارے اسلامی بھائیوں کے کسی نہ کسی ٹچ میں ہوں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو کسی نہ کسی طور پر جانتے پہچانتے ہوں گے. تو سوالات میں بھی تین چار چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، کہ ایک تو یہ کہ سوالات وہ نہ ہوں کہ جس میں کسی فرد یا کسی تحریک یا تنظیم یا ادارے کو ہم ٹارگیٹ کریں، کیونکہ یہ بھی بس ہر بات کا جواب اگر ہو بھی تو وہ دینا بعض اوقات طریقہ کار اور مصلحت اور حکمت کے خلاف ہوا کرتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع جو آپ سن رہے ہیں اس وقت کوئی بہت بڑا لیکچر روم نہیں ہے، نہ مطلب کہ کوئی ہزاروں اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، لیکن جسٹ ایک تصور ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ 25-50 اسٹوڈنٹ اگر یہ بھی اس میسج کو لے لیتے ہیں اور کل اگر اپنے اداروں میں جا کر اس کے مطابق اپنا وقت گزارنا شروع کرتے ہیں تو چینجز اس شے کا نام ہے. ایک چینجز یہ بھی کہلا جا سکتی ہے کہ کل آپ جائیں تو آپ کو دیکھنے والا کہے کہ خیریت تو ہے, آج کچھ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہو, تو ہم کہہ سکیں گے کہاں کل ہم نے ایک بیان سنا تھا, اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ پہلے تو میں قرآن کریم 26 پارے سورہ حجرات کی چند آیات کریم آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے کا ہے, کیونکہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, مسلم سوسائٹی ہے, اور اس کو ہم نے اسی پیرائے میں غور کرنا ہے. پھر جو کچھ نہ کچھ نان مسلم اگر ہمارے درمیان میں رہتے ہیں تو وہ ہماری آپس کی محبت, ہمارے آپس کا پیار, ہمارے آپس کی بھائی چارگی اور ہمارے آپس کی عزت اور ریسپیکٹیبل جو ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر اتنا وہ متاثر ہو کہ وہ اس بات کو پر مجبور ہو جائے کہ یار میں بھی مسلمان ہو جاؤں تاکہ میں بھی ان کے اس ریسپیکٹیبل سوسائٹی کا ممبر بن سکوں. یہ سینٹرل آئیڈیا جو ایک موضوع کے ذہن جو میرے ذہن میں خاکہ جو بیٹھا ہوا ہے کہ اسے کیا کیا نتائج ہم لینا چاہ رہے ہیں, وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ اس سینیریو میں اس بیان کو سننے کی کوشش کیجئے گا. یعنی جسٹ ایک انفارمیٹیو بیان نہیں ہے یہ, یہ اگر اس کو جتنا پریکٹیکل لیں گے اور آپ سوچتے رہیں گے اور اس پر آپ اپنے ادارے کا اگر تصور کریں گے کہ آپ کا جو ادارہ ہوگا جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں, آپ کا ادارہ قرآن کریم کے ان ارشادات پر کتنا پورا اترتا ہے, کیونکہ ادارہ کسی چار دیواری کا نام نہیں ہوتا, ادارہ تو افراد سے بنتا ہے. آپ جہاں جہاں جس طرح کی مینٹلٹی اور لوگ ہوں گے ادارے کا وہی ماحول کہلاتا ہے. تو پھر آپ اپنے ادارے کے بارے میں بھی غور کریں گے, تصور کریں گے, تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ, یعنی مسلمان مسلمان یہ بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو, اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو, اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. تو قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ مسلمان مسلمان یہ آپس میں بھائی ہیں. تو یہ رشتہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ رشتہ ہے. ہم کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں, نعرہ بھی شروع شروع سے لگتا رہتا ہے, لیکن پھر اس کے کچھ آداب ہیں, اس کے کچھ تقاضے ہیں. اگر آپ کو میں اپنا بھائی کہتا ہوں, ایون کہ اگر میں آپ کو اپنا آپ کو سلام بھی کرتا ہوں تو سلام کے بھی تقاضے ہیں. یعنی میں نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو گویا کہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ پر سلامتی ہو, وہ رحمت اللہ ہی اللہ کی رحمت ہو, وہ برکات ہو اور آپ پر برکت ہو. ٹھیک ہے, گویا کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے, اب بے فکر ہو جاؤ, آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کی عزت, آپ کی آبرو یہ میرے ہاتھ تو پامال نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے آپ کو سلام کر دیا. تو جو بھی بات ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی تصور, کوئی کانسیپٹ تو موجود ہے نا, کوئی معنی موجود ہے. تو سلام جب ہم کسی کو کرتے ہیں تو سلام میں گویا کہ ہم نے اس کو سلامتی کی دعا دی, تو اب اس کے پورے تقاضے ہیں نا, اس کی پوری ایک بیس ہے. تو قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان یہ بھائی ہیں, اور اس کی آپس کے آپس میں دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے قوی تر ہے, سب سے مضبوط یہ رشتہ ہے اسلامی رشتہ. یہ خونی رشتے سے بڑھ کر یہ رشتہ ہوتا ہے اسلامی اور دینی رشتہ. تو آپس میں سلو کرنے کا بھی یہاں پر بیان ہوا کہ ہمیں آپس میں دو گروہ کی جب لڑائی ہو تو اس میں صلح کی طرف بھی جانا چاہیے, اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. مزید اپنے اداروں کو بھی تصور میں لائیے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، جب بھی یہ آئے تو فوراً آدمی زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جب فرمایا یا ایہا الذین آمنو تو میں کیا بولوں گا؟ لبیک. میں کیا کہوں گا؟ لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں. یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. تو جیسے اب میں یہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھوں یا ایہا الذین آمنو، تو گویا کہ میری زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ لبیک لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں. کہ مجھ سے ڈائریکٹ فرمایا جا رہا ہے، گویا کہ ایک تصور باندھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا لا یسخر قوم من قوم، نہ مرد مردوں سے ہنسیں. ایسا ان یکون خیرا منہم، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں جن پر ہنسا جا رہا ہے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تمسخر استہزاء یہاں بیان کیا گیا ہے کہ استہزاء یعنی کسی کی عارضی مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی ایسا الٹا سیدھا یا غریب آدمی ہے. بعض اوقات ہمارے یہاں مذاق غریب کا اڑایا جاتا ہے. امیر آدمی جیسا ہی لباس پہن کر آئے فیشن کہا جائے گا، غریب جیسا لباس پہن کر آئے اس کو اس کا گھٹیا بن کہا جائے گا، یار اس کو مینرس ہی نہیں ہے. عموماً ہمارے جیسے کہ لباس کوئی ایسا پہن کر آ گیا تو اس کے لباس کو اس کا مذاق اڑا دیا، یا کوئی اور اس کا عارضی ایسا فعل سامنے آیا اور چار آدمی میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑایا گیا. بلکہ ہمارے یہاں تو مذاق بنایا جاتا ہے عموماً. یہ آپ کو اندازہ ہوگا، کسی نے کرتا پہنا ہوا تو اس کے پیچھے کیپ لگا دیا اور اس کی دم بنا دی، اب وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی پرچہ چپکا دیا الٹا سیدھا، وہ بھی بے حیائیوں پر اور بے شرمی پر مبنی. بعض اوقات عبارتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے پیچھے چپکا دی، یہ جا رہا ہے چار لڑکے دس لڑکے مل کر اس کے پیچھے ہنس رہے ہیں. اگر کلاس روم میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے. حتیٰ کہ اس طرح کے تعلیمی اداروں میں ٹیچر کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. یہ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں گے، لیکن اگر آپ دینی مدارس میں آئیں گے درس نظامی جہاں بنتا ہے عالم بنتے ہیں تو وہاں ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہم وہاں تو باقاعدہ استادوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں نا، وہ چونکہ ایک دینی ماحول ہے مذہبی ماحول ہے، عالم ہوتے ہیں وہ، مفتی ہوتے ہیں. تو ہمارے اداروں میں جیسے یونیورسٹی وغیرہ میں تو شاید استاد کے جوتے چھپا دیے جاتے ہوں تو بھی کوئی تعجب نہیں ہے. اب یہ بڑا تنگ کرتا ہے، جب بھی آتا ہے ٹیسٹ لیتا رہتا ہے، جب آتا ہے لیکچر جھاڑتا رہتا ہے، اس کے جوتے چھپا دو تو بیچارہ جوتے اتارتا بھی نہیں ہوگا، تو اتاروں گا تو کوئی نہ کوئی چھپا بھی دے گا. لیکن اگر آپ دینی مدارس کی طرف آئیں گے، جامعات کی طرف آئیں گے، تو آپ کو طلبا دوڑتے ہوں گے نا، آپ کو نظر آئیں گے کہ استاد صاحب کے جوتے پہلے میں اٹھا لوں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جتنا استاد کا ادب کریں گے اسی قدر علم میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایک ماحول ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو عموماً اداروں میں نہ ہوتا. پھر اس میں اگر بدقسمتی کے ساتھ اگر کوئی ایجوکیشن ہے تو اس میں پھر زیادہ شرارتوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب قرآن کریم میں جو کچھ ارشاد فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کہ نہ مرد مردوں سے ہنسیں. کیوں؟ عسا ان یکون خیرا منہم، کہ تم جس پر ہنس رہے ہو، عجب نہیں کہ تم جس پر ہنس رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کا استہزاء کر رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو، ہنسنے والوں سے بہتر ہو جس پر تم ہنس رہے ہو. کیونکہ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، کیا پتہ کہ اس کا جو باطن ہے وہ تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت میں لبریز ہو. ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے عموماً جیسے مذہبی اگر کوئی شخص آ جائے، یہ تو آپ کو اندر کا ماحول پتا ہوگا، مذہبی شخص آ جائے، کوئی داڑھی والا آ گیا، کوئی امامہ شریف سر پر ہے، اس طرح کوئی آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کدھر پھنس گیا یہ، تو اس کا چاروں طرف سے مذاق اڑایا جائے گا، بلکہ اس کو مزاحیہ نظروں سے دیکھا جائے گا، تکلیف پہنچائی جائے گی. اسلام و دین کی خصوصیت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہاں تک سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ کسی کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. یعنی اسلام و دین اس قدر ہمارے آپس کے تعلقات کو مینٹین کر رہا ہے، جس کا ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں شاید یہ اس طرح کی چیزیں نہ سے نہیں سکھائی جاتی. یہ مجھے میری تعلیمی دور کا تجربہ ہے کہ یہ تو آنے کے بعد جب قرآن کریم اور اس طرح کے واضح نصیحت اور بیانات کا جب سلسلہ مجھے ملا تو پتہ چلا. ورنہ ہم نے بھی کالج یونیورسٹی کا جہاں تک ماحول دیکھا ہے تو یہ اسباق اس طرح ہمیں اسلامیات کا سبجیکٹ موجود ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کہ اس کو اس انداز سے پڑھانا کہ ایک مسلمان کے اندر اسلام و دین اتر جائے اور وہ گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا مصداق بن جائے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, اس کا پیکر بنانا, یہ ایک ہمارے جو اسلامیات کی یا دین کے نام پر جو سبجیکٹ ہیں وہ اس کانسیپٹ کو فلفل نہیں کر سکے گا. نہ پڑھانے والے, شاید ہر کوئی, میں 100% نہیں کہہ سکتا, اگر بعض کوشش کرتے بھی ہوں گے تو بیچارے بہت مائنر ہوں گے, بہت کم ہوں گے, اور الشاذ کالمعدوم, تو جو کم ہوتا ہے وہ نہ ہونے جیسا ہی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں سامنے ہوں. تو یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ تم جس پر ہنس رہے ہو عجب نہیں کہ وہ تم سے بہتر ہو, کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہم لوگوں کا ظاہر دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں, اور بعض اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ ان کی کوئی بیسیکلی اتنی معاشرے میں وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی, ان کا انداز بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ نہ ان کو گھروں پر بلائے گا نہ قریب بٹھائے گا نہ ان سے کوئی دوستی کرے گا, مگر یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ کسی بات پر قسم لے لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری فرما دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بعض ایسے نیک اور اولیاء کرام اور جن کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہوتا ہے, مگر جن کا حسن ظن یہ نیک ہے اور نیک کے ساتھ حسن ظن ہونا مگر اس کی ظاہری حالت کو بھی بیان کرتا ہے کہ جو نیک ہوگا ڈیفینیٹلی وہ داڑھی منڈا نہیں ہوگا, وہ دو دو تین تین انگوٹھیاں پہنا ہوا نہیں ہوگا, اس کے شانوں سے نیچے کندھوں سے نیچے بال نہیں ہوں گے, وہ نمازیں قضا نہیں کرتا ہوگا, وہ بد نگاہیاں نہیں کرتا ہوگا, وہ گانے باجے نہیں سنتا ہوگا, وہ موسیقی کا گرویدہ نہیں ہوگا, وہ بے پردگی نہیں کرتا ہوگا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو فرائض و واجبات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو جو ان چیزوں سے, ان گناہوں سے جن کا میں نے تذکرہ کیا ان سے بچتا ہوگا, اور بھی بہت سارے ہیں, بچتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, کیونکہ اس کا حال بتاتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے. کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جناب باطن اچھا ہونا چاہیے, تو اصل میں جو اندر ہوگا نا وہی باہر نکلتا ہے. اگر آپ دودھ اگر گرم پیالہ ہاتھ میں لیں گے, ایک کپ ہاتھ میں لیں, اور اگر وہ باہر سے گرم ملے گا تو اس کے اندر گرم ہے تو باہر گرم ہے نا, اس کے اندر ٹھنڈا ہوگا تو باہر ٹھنڈا ہوگا, تو جیسا باطن ہوگا ویسا ظاہر ہوگا. تو یہ نہیں ہوتا کہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے, دونوں میں یکسانیت یہ پتہ چل جاتی ہے. کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے اپنی داڑھی سے اور جسم کے مختلف حصوں سے وہ اس میں کھیل رہا تھا, یعنی اس میں مگن تھا. تو کہا گیا کہ اگر اس کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے بدن سے ظاہر ہوتا, اگر اندر خشوع اور خضوع ہے تو اس کے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے تھا. جیسے بعض اوقات عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ جناب پردہ دل کا ہونا چاہیے, تو دل میں اگر پردہ آ جائے گا تو پھر تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا نا, پردہ دل کا ہونا چاہیے نہیں ہوتا, یہ بھی دل پر پردہ ہی پڑا ہوا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دل پر پردہ پڑا ہوا ہے, کہ ان کو پردہ بھی دل ہی کا نظر آتا ہے, کیونکہ دل نظر نہیں آتا تو دل پر پردہ ڈالنا چاہیے, منہ نظر آتا تو منہ پر پردہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بس اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ مختلف اپنی طرف سے اسلام و دین کی تفسیر و تشریحات بیان کرنے کا سلسلہ رہتا ہے. اور چونکہ اتنے پڑھے لکھے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے بیٹھو تو پھر وہ طرح طرح کی ایگزامپل دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا, انہوں نے مغرب کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, انہوں نے رب کا کلام نہیں پڑھا, انہوں نے سورہ احزاب کی آیتیں نہیں پڑھی, انہوں نے سورہ نساء کی آیات نہیں پڑھی, ان کی تفسیر نہیں پڑھی, ان کا خلاصہ نہیں پڑھا, تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی اس موضوع پر کیا ہے. اور پھر بدقسمتی کے ساتھ ان کو ایسے عموماً لیکچر مل بھی جاتے ہیں جن میں ان کو رعایتوں کے پیکیجز بھی مل جاتے ہیں. تو آج کل ویسے ہی پیکیجز کا دور ہے, جہاں بھی سستا پیکیج ملتا ہے, رعایتی پیکیج ملتا ہے, بندہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. تو اس طرح کے پیکیجز ملتے ہیں, تو چونکہ بے پردگی کرنی ہے, بد عملی کرنی ہے, تو جہاں بے پردگی اور بد عملی کے متعلق اسلام کے سانچے میں ڈھال کر یا اسلام کے نام پر ڈھال کر اگر کوشش دی جاتی ہے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے. ایسے ہمارے گانے واجے والوں سے بھی دین سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, تو وہ سب مطلب چل رہا ہے, ہے نا, اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بالی ہے. تو لباس خضر میں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو نیک لوگوں کی پہچان یہ قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے, یہ جس کو ہم اولیاء کرام اگر کہیں نا, اللہ کے ولی, تو ان کی پہچان قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ سن لو بے شک اللہ تعالی کے جو اولیاء ہیں, ولی اللہ ہیں, ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں بلے اولیاء کرام کی وضاحت کی, ان کے تعریف بیان کی گئی, ان کے اوصاف بیان کیے گئے, ان کی خصوصیت بیان کی گئی, پھر فرمایا یہ کون, ان کی پہچان بیان کی گئی, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں, ایمان لائے. وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کیا ہے. تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں. کہ ایک شخص سر عام گناہ کبیرہ کرتا ہو اور ہمیں پتہ یہ گناہ کبیرہ کرتا ہے, پھر ہمیں سمجھا کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ چلتا, تو یہ نہیں ہوتا. بعض اسلام و دین کی وہ باتیں ہیں کہ جن کی اس طرح کی نئی تشریحات قبول نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی میوزک کو جائز کہنا شروع کر دے, بے پردگی کو جائز کہنا شروع کر دے, اس طرح کی 10 چیزوں کو جائز کہنا شروع کر دے, تو اس کی تشریحات قبول نہیں کی جائیں گی, کیونکہ اس کی وضاحت یہ صحابہ کرام کی وضاحت سے ٹکرا رہی ہے, اولیاء کرام کی وضاحت سے ٹکرا رہی ہے, ائمہ مجتہدین کی وضاحتوں سے اس کی وضاحت ٹکرا رہی ہے. تو یہ وضاحتیں ایکسیپٹیبل نہیں کی جائیں گی, کہ جو قرآن کریم کی آیت کے معنی 1400 سال سے ہمارے اولیاء کرام و بزرگوں کو, صحابہ کرام کو نہ نظر آئے, وہ آج نظر آ رہے ہیں. جو قرآن, جو حدیث پاک کی تشریح, حدیث پاک کی شروحات 1400 برس, نہ امام بخاری کو یہ شرح نظر آئی, نہ امام مسلم کو یہ شرح نظر آئی, نہ امام ملا علی کالی علیہ رحمۃ اللہ باری کو یہ شرح نظر آئی, جنہوں نے حدیثوں کی بخاری کی شرح لکھی, اور بڑے بڑے اولیاء کرام جنہوں نے شروحات لکھی, مسلم شریف کی شرح لکھی, ترمذی کی شرح لکھی, سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی, سنن نسائی کی شرح لکھی, اتنی حدیثوں کی شروحات کی کتابیں جن اولیاء کرام اور بزرگوں نے, محدثین نے لکھی, انہیں وہ وضاحت نظر نہ آئیں جو آج چال عربی کے الفاظ پڑھنے والے کو وضاحت نظر آ جائیں. تو یہ اسلام کے نام پر ایک لبرلزم کو پروموٹ کرنا اور اس کو سمجھنا, یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یہ بات جو میں نے عرض کی ہے, یہ ہمارے یہاں عموماً اداروں میں جو میں نے کہا کہ اس کو چیک کیجئے گا, تو یہ چلتی ہیں. میں چلتا ہوں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف, کہ جو وہ نیک بندوں کے احوال پر ساری گفتگو یہ اس طرف نکل گئی, کہ ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں بعض اوقات, وہ ہو نوتا نیک آدمی ہے, پرہیزگار شخص ہوتا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, لیکن ہم اس کا مذاق, اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر اڑا رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو, عجب نہیں کہ وہ تم سے زیادہ معزز ہو, وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. اچھا, یہی مضمون جو قرآن کریم کا جو فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, یہی بات اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے بھی فرمایا, ولا نسا من نسا, نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, نہ عورتیں عورتوں سے. پھر یہی ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہو. یا ایھا الذین آمنو جب کہا گیا تو اس میں عورتیں آ گئیں, اے ایمان والو, اس میں عورتیں خواتین آ گئیں, لیکن چونکہ خواتین میں یہ عادت مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا عیب دیکھنے کا جو آئینک ہے یہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان کا لگا ہوا ہوتا ہے, اور شاید ہی کوئی عورت یا کوئی فرد ان کے عیوب بیان کرنے کے وار سے بچ جائے. بہت مشکل ہے, شوہر تک بھی نہیں بچتا, نہ بھائی بچتا ہے, نہ کوئی اور عورت بچتی ہے, یہ ان میں یہ بس پایا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو عورتوں کو الگ سے بیان کیا گیا. تو یہاں جو موضوع ہے وہ پہلا یہی تھا کہ اول تو یہ کہ الحمدللہ مسلمان ہیں, آپس میں جب مسلمانوں کے جھگڑے ہو جائیں تو ان میں صلح کروانی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو. اور دوسرا یہ کہ آپس میں مذاق مسخری کرنا, مذاق اڑانا, یہ ہم کہیں گے یار ہم تو تفنن میں کر رہے ہیں نا, خوش طبعی میں کر رہے ہیں, یا دوست ہیں تو آپس میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیو, جیسے میں نے بیان کا جو موضوع آپ کے سامنے رکھا نا, ٹاپک, وہ اسلام اور امن و محبت, ٹھیک ہے نا. امن و محبت جو ہے نا, یہ تب ہوگی جب میں آپ کی رسپیکٹ کروں گا, جب میں آپ کی عزت کروں گا, آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا, میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, تب جا کر امن و محبت اور پیار کا ماحول بنے گا. مذاق کے نام پر بھی اگر ہم کسی کو تکلیف دیں گے نا تو روایتوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ زیادہ مذاق کرنے سے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ آپس کی عادت ہے, ہم نہیں آپس میں کرتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے بھائی تو برداشت نہیں کر سکتا تو مذاق کرتا کیوں ہے. یہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے, یا جب تیری باری آتی تو مذاق کرتا ہے, جب ہماری باری آتی تو چڑ جاتا ہے, جب تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو اس میں مذاق کیوں کرتا, چل جا. یہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا اور وہ وہاں سے منہ چڑھا کر چلا جاتا ہے. یہ کب ہوا؟ جب ہم نے مزاح کو اس کی حد سے باہر نکالنے کی کوشش کی. پھر ہمارے جو مزاح ہوتے ہیں, ہمارا جو مطلب کہ ایک اپنا جو جوکنگ ماحول ہوتا ہے, اس میں دل آزاریاں بہت ہیں, جھوٹ بہت ہے. ابے وہ دیکھ, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ادھر دیکھتے اس کو پیچھے تھپڑ مار دے گدی پر. ہے یاری, اب گدی پر تھپڑ مارو گے اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کس نے مارا؟ ابے نہیں مارا کرنا تو کیوں مارتا ہے اس کو؟ اب جھوٹ, دھوکا, تکلیف, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب آپ بولے گا اسے بھی محبت ہو پیار ہے تو آپ بولو گے مذاق میں سب چلتا ہے. مذاق میں سب نہیں چلتا, چلتا تو صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے. مزاح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے, لیکن اس مزاح میں نہ جھوٹ ہے, نہ دل آزاری ہے, نہ کسی کی تکلیف ہے, بلکہ اس مزاح میں تو راحت و فرحت و سکون ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزاح فرمایا. کسی خاتون کو ارشاد فرما, وہ بوڑھی خاتون تھی, تو فرمایا جنت میں کوئی بوڑھیا نہیں ہوگی, اس طرح کر کے آپ ارشاد فرمایا. تو وہ پریشان ہو گئے, میں تو بوڑھی ہوں. ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہوگا, یعنی وہ 30 سال کا دکھائی دے گا. جنتی یہ ہمیشہ 30 سال کا دکھائی دے گا. تو یہ بھی ایک مزاح تھا, مزاح مبارک تھا, لیکن اس کے اندر ایک راحت تھی. کسی نے اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا, تو اونٹ کا بچہ, تو فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی مزاح تھا نا, لیکن یہ مزاح بہت کم ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو یہ مزاح کے واقعات بہت کم ہیں. زیادہ تر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات ہیں, اس میں امت کے غم میں اور خوف خدا میں رونا ہے. تو بعضوں کو سرکار کا مزاح تو یاد آ جاتا ہے, لیکن آقا کا رونا یاد نہیں آتا, خوف خدا میں, غم امت میں. خیر, تو یہ جو مذاق کرنے کی جو ہمارے جو ماحول ہے, اس کو نہیں, ایک کسی صحابی کا جوتا چھپا لیا. ہمارے بھی جوتے چھپاتے ہیں, جوتا چھپا لیا. تو جب جوتا چھپا لیا تو وہ جوتے ڈھونڈنے لگے, اب جوتا نہ ملے, تھوڑی دیر میں جوتا آگے کر دیا. تو یہ بات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی, تو پھر پوچھنے پر بتایا گیا کہ میں نے تو دل لگی کی تھی. کیا کہا؟ میں تو دل لگی کی تھی. ارشاد فرمایا, خلاصہ یہ ہے کہ ایسی دل لگی کہ جس سے تمہارے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. یہ کیسی؟ تو دل لگی کرنا, مزاح کرنا, مذاق کرنا, یہ شریعت کے, اسلام کے اور دین کے دائرے میں ہونا تو دشمنی نہیں ہوتی, محبت ہی بڑھتی ہے. ابھی بھی 2-4 جملے میں نے بھی کہے جس سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے, لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مطلب کہ وہ ہو جائیں کہ ابھی دوسرے کے پھر گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, موٹر سائیکل کی چابی چھپا لیں گے, اس کی کاپی چھپا لیں گے, اس کی قلم چھپا لیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تکلیف دیتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو, جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, اور آپس میں تائنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ولم یتب فاولئک هم الظالمون. اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو, کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا, اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے. تو یہاں پر بھی آپس میں تانا نہ کرو, جو ایک دوسرے کو ہم تانے وغیرہ دیتے پھرتے ہیں, اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب نہ لگاؤ. اگر ایک مومن نے دوسرے مومن پر عیب لگایا تو گویا اپنے ہی آپ کو عیب لگایا. کہ یہاں فرمائے نا کہ انفسکم, تو اپنے کو ہی عیب لگایا. تو ایک دوسرے کے جو ہم عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں, کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, تو یہ بھی عادت اچھی نہیں ہے. اور یہ عموماً کمپٹیشن, یا اگر میں کہوں کہ پروفیشنل جیلسی, یہ بھی اس طرح کی چیزوں کو پیدا کر دیتی ہے. اور آپ کا اپنا بھی جو معاملہ ہے, یہ بھی حسد اور جیلسی سے پاک ہو یہ ضروری نہیں ہے. اسپیشل کیونکہ ہم نے دین اور اسلام کو اتنا کلوزلی پڑھا ہی نہیں ہے نا. حسد جیلسی یہ حسد کا ترجمہ ہے. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے. اس میں جیسے کسی کو عزت ملی ہوئی تو یہ بے عزت ہو جائے، یہ عزت مجھے مل جائے. اسی طرح کوئی اور نعمتوں کا حامل ہے تو اگر یہ نعمت اس کی زائل ہونے کی، اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے گا اور یہ آپس میں ہو جاتا ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یا بعض وقت خالی خالی سڑتا ہے آدمی نا، وہ خوبصورت بہت ہے سڑا، وہ سڑتا ہے اگلے کو دیکھ کر، اسمارٹ بہت ہے اس کو دیکھ کر سڑتا ہے کہ یار یہ بیمار ہو جائے، یہ پگھل جائے، یہ منوس ہے ایک نمبر کا، یہ جب سے آیا ہے نمبر یہ لے گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپس میں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو اسٹوڈنٹ بیٹھ کر تیسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، غیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اب کوئی نکال اس کی، کوئی ایسی چیز نکال، کہیں سے نکال اس کو، یہاں سے نکال. اب اس کی جستجو میں لگیں گے تو قرآن کہتا ہے ولا تجسسو، ایک دوسرے کی عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو، کچھ کر یار، کچھ کر. یہ جب سے آیا ہے میرے کو اچھا نہیں لگتا. وہ کیوں اچھا نہیں لگتا یار؟ تمہاری ماں کو گالی دی، تمہارے باپ کو گالی دی، کیا کیا ہے تم؟ بس سب خالی خالی کا سڑاپن، سڑتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس نالج نہیں ہے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیوں سڑے گا یار؟ آپس کا بازاری جملہ ہے جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے سڑاپن ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اپنے اداروں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو چار دوست ادھر ہیں، چھ دوست ادھر ہیں، پچاس پانچ دوست ادھر ہیں، یہ سب گروپ بنے ہوئے ہیں. یونیورسٹیز میں بھی ایک سے گروپ بنے ہوئے ہیں، اور گروپ میں بھی بدقسمتی کے ساتھ بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ قوموں میں گروپ بنے ہوتے ہیں کہ جناب یہ فلاں قوم کا یہ اس گروپ میں، یہ فلاں قوم کا یہ گروپ میں، یا فلاں زبان کا اس گروپ کے اندر. یہ چیزیں بھی ہمارے یہاں چلی ہیں. اسی سورہ مبارکہ کو اگر آپ آگے جا کر پڑھیں گے تو رب کریم نے بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. یہ جو ہمارے جو یہ جو تقسیم ہے نا، یہ ایک دوسرے پر تکبر اور فخر اور لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قوم کا. ہوتا ہے بھائی، یہ اردو ہے تو یہ پنجابی ہے، تو یہ سندھی ہے تو یہ پشتو ہے، تو پنجابی میں بھی جناب یہ فلاں پنجابی ہے، یہ فلاں پنجابی ہے، تو یہ فلاں کاسٹ ہے اس کی، یہ فلاں کاسٹ ہے. اردو میں بھی 10 کاسٹیں ہوتی ہیں. میں مہمان ہوں تو ہمارے میں بھی 50 قسم کی کاسٹیں بنی ہوئی ہیں. میں باٹوے کا مہمان ہوں تو کوئی کتانے کا مہمان ہوگا، تو کوئی ونتھلی کا مہمان ہوگا، یہ مختلف. اور یہ اچھا، یہ سب علاقوں کے عموماً نام ہوتے ہیں، جہاں سے آئے وہ نام ہمارے پڑ جاتے ہیں، یا بعض اوقات کسی نے کسی آبا و اجداد کے اندر کوئی ایسا نام پڑ جاتا ہے بس، تو وہ ہمارا سر نیم بن جاتا ہے، تو وہ پہچان بن جاتی ہے، کاسٹ بن جاتی ہے. تو ہماری مختلف کاسٹیں ہوتی ہیں. ایک تو میمن کاسٹ ہو گئے، میمن میں بھی ایک اور کاسٹ نکلے گی، ایک اور کاسٹ میں بھی ایک اور کاسٹ نکلے گی، ہے نا؟ جو سر نیم جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، پھر یہ کہ میں میمن ہوں، تو میمن کے بعد اب جناب میں وہ باٹوے سے میرا تعلق ہے، تو باٹوے کے بعد جناب میں خانانی میری سر نیم ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تو کیا میں خانانی ہونے پر یا میمن ہونے پر یا ہونے پر میں تکبر کروں گا، فخر کروں گا، یہ اردو بولنے والے سے یا پنجابی بولنے والوں کے ساتھ میں الجھوں گا، لڑوں گا؟ نہیں، میری پہچان ہے بھائی، یہ کون سا میمن ہے؟ یہ فلاں میمن ہے. یہ کون سا پنجاب ہے؟ جناب یہ میاں صاحب ہیں، تو جناب یہ چودھری صاحب ہیں، تو یہ فلاں صاحب ہیں یا فلاں صاحب ہیں. تو یہ مختلف کاسٹیں ہیں، یہ ہماری پہچان کے لیے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، فرمایا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو اور ایک دوسرے کا نسب جانے، اور کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنی نسبت نہ کرے، نہ یہ کہ نسب فخر کرے اور دوسرے کی تحقیر کرے. اس کے بعد اس چیز کا بیان فرمایا جاتا ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہے اور جس سے اس کو بارگاہ الہی میں عزت حاصل ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تمہیں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی ہے جس کو. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ جو آپ کو جو میں نے بیان کیا ہے وہ غور کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے عموماً رائج ہیں. تو چونکہ دینی تعلق رکھنے والا جو دین سے تعلق رکھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, حدیث بھی پڑھتا ہے, ان میں سے کئی ایسے امراض ہیں, یہ برائیاں ہیں بعض, جن سے وہ بھی نہیں بےچارے بچ پاتے. کیونکہ ایسا تھوڑی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے پر شیطان چپکا ہوا ہے اور اگر کوئی دینی ماحول میں ہے تو شیطان اس سے چپکتا نہیں ہے, شیطان اس کو بہکاتا نہیں, بلکہ شیطان نے تو قرآن کریم, اس کا یہ اعلان موجود ہے رب کریم کی بارگاہ میں, اس نے یہ اعلان کیا ہے جو تیری طرف آئے گا میں اس کو بہکاؤں گا. تو جو رب کریم کی طرف جاتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں ہمارے یہاں, اس کو تو شیطان زیادہ بہکاتا ہے, اور بہکانے کے بھی طریقے اس کے آگے سے, اس کے پیچھے سے, اس کے دائیں سے, اس کے بائیں سے, اور دلوں میں وسوسے سے ڈال کر اس کو بہکاؤں گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو میرے چنے ہوئے بندے تو اس کو نہیں بہکا سکتا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کو اپنے رحمت کے دامن میں چھپایا ہے کہ جو شیطان سے نہ صرف بچے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ جو ان کے دامن میں آ جائے وہ بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے. اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, پرانا ہے, زمانے سے ایسے بزرگ آتے چلے آتے ہیں جو امت کی اصلاح, مسلح بنتے ہیں, مجتہد بنتے ہیں, مجدد بنتے ہیں, کہ جو اس امت میں اصلاح کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر, مختلف ٹاپکس کے اوپر. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ایسے نیک اور مسلح بندے اللہ تعالیٰ اس امت میں پیدا فرماتا ہے, اور یہ ایک تسلسل ہے, یہ ہوتا ہی چلا آئے گا. مسلح تو آتے ہی چلے جائیں گے جو ہماری اصلاح فرماتے رہیں گے, اور مجدد بھی آتے رہیں گے. ہر صدی کے سرے پر, ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ مجدد پیدا فرماتا ہے جو تجدید کرتا ہے, ایک رینیو کرتا ہے, جو خرابیاں دین میں اسلام میں پیدا ہوئی بھی ہوتی ہیں ان کو وہ دور کرتا ہے اور اس کو پیوریفائی کرتا ہے, بہترین طور پر بنا کر نکالتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, اس کو الگ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان و کرم فرمایا ہوا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, استحضا کرنا جو بیان ہوا, پھر بیان ہوا کہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ پاک باز نیک عورتوں لڑکیوں تک کو نہیں چھوڑتے. وہ اس کی دوست نہیں بنی تو اب اس کو بدنام کر دیں گے کہ وہ کسی کی بھی دوست نہ بن سکے, وہ اس کا دوست نہیں بنا تو اس کو بدنام کر دیں گے وہ کسی کا بھی دوست نہ بن سکے. اگر فیمیل ٹیچر ہے اس کی الگ برائیاں, میل ٹیچر ہے اس کے الگ برائیاں. ایک جگہ پر میل اور فیمیل ٹیچر دونوں پڑھاتے ہیں, وہ ایسا گندا اور غلیظ قسم کی سوچ رکھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان استادوں کے بیچ میں بھی ناجائز تعلقات کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. ان کو بدلنا, کیونکہ اس کی اپنی خباثت ایسی ہے, اس کا اپنا باطن گندا ہے. میں کوئی اس کو انڈوس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک ساتھ جو غیر محرم مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے مذاق مسکری کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی مطلب بہت اچھا طریقہ اور رائٹ وے ہے, میں اس کو انڈوس نہیں کر رہا ہوں. مگر جو پریکٹس ہے اس میں بے شمار خرابیاں ہیں, ان خرابیوں میں سے ایک خرابی کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں. اور آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ہماری ظاہری خرابیوں پر اتنا نہیں, آپ نے غور کیا ہوگا, بیسیکلی ہماری باطنی خرابیاں ہیں جو نہیں نظر آتے. ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے بالوں کو درست کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کپڑوں کو درست کر رہے ہوتے ہیں, اپنے چہرے کو درست کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو کریمیں پڑی ہوئی ہمارے ٹیبل کے اوپر, وہ بال اچھے کرنے والی, چہرہ اچھے کرنے والی ہیں. ہمارے پاس جو اسپرے پڑے ہوئے ہمارے ٹیبل کے اوپر, وہ ہمارے ظاہر کو, ہمارے کپڑوں کو, ہمارے بدن کو خوشبو سے مہکانے والی ہیں. مگر باطن صحیح ہو, یہ کریم کہاں سے ملتی تھوڑی ہے کہ اپنی کسٹوں پہ جا کے جائیں گے یار وہ دل اندر باطن گندا ہو گیا تو رکھ کریم تو دینا, تو اٹھا کر وہ کریم دے دے گا. یہ کریم اسٹور پر, یہ چیزیں اسٹور پر نہیں ملتی. یہ باطن کی صفائی اللہ کے نیک بندوں کی نظروں سے ہوا کرتی ہیں, جن کی نظریں اندر سے باہر, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, مومن کی فراست سے ڈر, جو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس طرح جو آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس کو میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی, اب آپ نتیجے پر آئیے. ہم آپس میں وقت گزارے, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی, محبت, پیار, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈیں, ایک دوسرے کے برے ناموں سے, یہ ہے نا, ولا تنابزو بالالقاب, او چھوٹو ابے ٹھنگڑے او کنے ابے کالے، یہ برے نام ہیں، برے نام ہیں نا. اچھے القاب، القاب یہ لقب کی جمع ہے. لقب یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھا لقب اور برا لقب. صدیق، فاروق یہ اچھے لقب ہے نا، اور برے لقب کی میں نے کچھ مثالیں آپ کو بیان کی. بھینگا ہے بیچارے کی، وہ ترچھی نظر سے بھی نہ دیکھو عاشق کے دل گیر کو، کیسے تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو. تو وہ اس طرح کا شعر اس کو سنا کر اس کو اور دل آزاری کریں گے. اگر اس کے تھوڑا سا وہ دانتوں کا مسئلہ ہے، اس کے ہونٹوں کا مسئلہ ہے، اس کے کان کا مسئلہ ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے کچھ اور دو چار چیزیں ہیں. بیچارے کی انگلیاں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں، یا چلنے میں اس کا تھوڑا سا وہ لنگڑا پن ہے، یہ سب چیزیں ہیں. بندہ اس کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے اور اس کے برے نام رکھتا ہے. اس شخص کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بھینگا ہے. اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے بھینگا نہیں بنایا. یہ اس کا مذاق اڑانے کا مقام ہے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے، یہ بتائیے. وہ معذور ہے بیچارہ، لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا. اس کو دیکھ کر اس کا برا نام رکھنے کا مقام ہے یا اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے؟ اس کے دانتوں میں خرابی ہے، اس کے ہونٹوں میں خرابی ہے، اس کے کان میں خرابی ہے، اس کی آنکھوں میں خرابی. اتنے موٹے موٹے چشمے، وہ چشمی، وہ اندھے، اس کے چشمے چھپا لیں گے. وہ بیچارہ ایسا مارا مارا پھرے گا، ابے یار چشمہ دے دے، یار چشمہ دے دے. یہ چار لڑکے ہنس رہے ہوں گے. ان بے شرموں کو حیا نہیں آتی کہ اس بات سے یہ شرماتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی اس حرکت پہ ان کو اسی وقت اندھا کر دے گا تو ان کا کیا بنے گا. یہ ڈرنا چاہیے نا اللہ کی، اس کے دستے قدرت پہ جس کا چاہے نور لے لے اور جس کو چاہے نور دے دے، جس کی بدصورتی کو وہ رات تو رات یا آن کی آن خوبصورتی میں بدل دے، اور جس کی خوبصورتی کو کن فیکن فرما کر بدصورتی میں بدل دے. یہ اس کے دستے قدرت میں. تو یہاں معاملہ اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرنے کا کہاں ہے کہ ہم اس کو ذلیل کرتے رہے، رسوا کرتے رہیں اور اس کے برے القاب رکھتے رہیں. وہ اگر کالا ہے تو اپنی مرضی سے کالا پیدا ہوا تھا یار، انڈرسٹوڈ سی بات ہے یار. اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو کالا تھوڑی پیدا ہوگا. اگر اس کا رنگ کالا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ میں کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے؟ یہاں تو فضیلت اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عزت والا ہو، جو زیادہ تقوی والا. ہم اپنے تقوی کو روئیں، ہم اپنی پرہیزگاری کو یاد کریں، ہم خود کو نیک بنانے پر آئیں. اگر آپ تصور کریں، چونکہ اس وقت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں میں، تو آپ اپنے اداروں پر غور کریں، اور چونکہ یہ آنر ہوگی تو جو بھی اس طرح کے لوگ دیکھ یا سن رہے ہوتے ہیں، آپ غور کریں کہ اگر ہمارے ادارے اور ہمارا کردار، ادارے بھی کیا، ادارہ تو ہمارے کردار پر بلونگ کرتا ہے نا، کہ جس طرح کے کردار والے لوگ اداروں میں پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر ایسا ہی ماحول کریٹ ہوگا. تو اگر ہمارا ایز اے بینگ اے مسلم، اگر ہمارا جو کریکٹر ہے وہ ان پرنسپلس کے مطابق اگر ڈھلتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، ایک دوسرے کی عیب نہیں ڈھونڈتے، ایک دوسرے کو برے القاب و برے ناموں سے یاد نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مطلب کہ وہ بدگمانیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ہم غیبت نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کے عیبوں کو ٹٹولتے نہیں ہیں، عیبوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، پھر اس کی تشہیر بھی نہیں کرتے، بلکہ حدیث پاک کے اس حصے پر، حدیث پاک کے اس خلاصے پر ہم نظر رکھتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. یعنی ہم کسی کا عیب آپ کو پتہ چل گیا، فار ایگزامپل آپ کا کوئی کلیگ ہے، آپ ہاسٹلس میں رہتے ہیں اور وہ آپ کے روم، آپ کا روم میٹ ہے، اور اس کا کوئی خدا نہ خاصا آپ کو عیب پتا چل گیا، تو آپ کو جب اس کا عیب پتا چلا تو آپ غور کیجئے، اگر یہ عیب مجھ میں ہوتا اور اس کو پتا چل جاتا تو اب آپ کی تمنا کیا ہوتی؟ یہی کہ یہ عیب چھپائے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آپ اگر کسی کے عیبوں کو ٹٹولو گے، کسی کے عیبوں کو نکالو گے، اور چار اپنے دوستوں میں جا کے بولو گے کس کے ساتھ پھنس گیا یار، کیوں یار پتا نہیں یار ایسے خراٹے لیتا ہے، اس کے بولنے سے کہ خراٹے بند ہو جائیں گے. اس کو پتا چلے تو بھائی خراٹا وہ لیتا ہے، تو اس کو بولا یار تو اپنے خراٹے کا علاج کر.
چار آدمی میں بولنے سے اس کی بیماری دور نہیں ہوگی، اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی. یعنی مجھ میں ایک عیب ہے اور آپ کی خواہش یہ کہ میرا یہ عیب دور ہو جائے، تو آپ مجھے کہیں گے تو عیب دور ہوگا نا. بیمار میں ہوں، دوا اس کو بتا رہے ہو، اگر یہ دوائی کھا بھی لیں تب بھی میری بیماری تھوڑی دور ہوگی. میری بیماری تبھی دور ہوگی کہ آپ مجھے میری بیماری بتائیں، میں انشاءاللہ اس بیماری کا علاج کروں گا، تبھی میری بیماری دور ہوگی. یعنی مجھے بتائیے تو یہ میری اصلاح کہلائے گی، اور اگر آپ میرے پیچھے بتائیں گے تو یہ میری غیبت کہلا سکتی ہے. میری اصلاح کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، میری غیبت کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. آپ ثواب کی طرف جائیے، گناہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اب آپ تصور کیجئے، ایک ایسا ماحول اگر ہم کریٹ کر لیتے ہیں اپنے ادارے کے اندر، یونیورسٹی میں، خواہ وہ پرائیویٹ ہو، گورنمنٹ ہو، کسی بھی طرح کا، چاہے وہ دینی ادارہ ہو یا دنیا بھی ادارہ ہو، جس طرح کا بھی ادارہ، یہ ایون کہ وہ ہمارا گھر ہے، اگر ہم ایسا ماحول بناتے ہیں بھائی بھائی کے لیے، بہن بہن کے لیے، بھائی بہن آپس میں، ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، استاد شاگرد کے لیے، شاگرد استاد کے لیے، ایک دوسرے کے دوستوں کے لیے، اگر ہم دوست نہیں بھی ہیں، نہیں ہوتی ہر ایک سے دوستی، میچنگ نہیں ہوتی، مینٹلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. انسان بسا اوقات اسی سے دوستی کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی مینٹلی میچنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بعدوں کا شکل صورت کا اتنا نہیں ہوتا، یا تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اسٹیٹس کا بھی یہاں کچھ معاملہ آ جاتا ہے. تو لیکن جس سے دوستی نہیں ہے اسے اس بات کی اجازت تھوڑی ہے کہ اس کی برائیاں بیان کرے گا یا اس سے دشمنی. یعنی دو چیزیں، یا تو دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی، بھائی تیسری بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی نیوٹرل میں بھی تو آتی ہے، نہیں آتی یار، کہ یا تو ٹاپ گیئر میں ہوگی یا ریورس گیئر میں ہوگی، یہ تو کوئی گاڑی نہیں ہوتی. بٹ نیوٹرل میں رہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، مسلمان ہیں، ملے جلے بہت محبت کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، نیکی کی دعوت دیں. اس طرح کا اگر ہم آپس سے ماحول رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شرافت، ایمانداری اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں. بلکہ اگر کوئی چیز گر گئی، آپ دیکھیں کسی کی چیز چھپا لی، اس کو برا لگے گا. کسی کی پین گر گئی، آپ نے اٹھا کے دے دیا، یہ آپ کی پین گر گئی تھی، اور تھینک یو تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ. دینی ماحول میں ہوگا، مدنی ماحول میں ہوگا تو جزاک اللہ گئے گا، اور بےچارے کو یہ بھی نہیں ملا ہوگا تو تھینک یو تو کم از کم بول ہی دے گا یار، شکریہ بول دے گا، ایسا بول دے گا، اس کو اچھا لگے گا، آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کا تو ایک ہمدردی والا انداز اختیار کیا. تو ہمدردی اگلے کو اچھی لگتی ہے، اور اگر آپ اس کو ذلیل و رسوا کرو گے تو برا لگے گا. یہاں تک ایک ٹاپک ہمارا پورا ہوا ہے. اگر اس موضوع پر جتنے بھی میں نے گفتگو کی ہے اس پر اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
آپ نے جو عرض کیا تھا لبرلزم کے حوالے سے، بیسیکلی جو لبرلزم ہے اس میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہم اسٹوڈنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں، جس میں فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اس میں.
فریڈم آف اسپیچ کے نام پر، میں نے فریڈم آف اسپیچ کے اسپیچ کرنے کی، بیان کرنے کی آزادی ہے. اسلام میں تمام آزادیاں لمیٹیشن کے ساتھ ہیں، فریڈم وتھ لمیٹیشن، ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر ایک شخص کو لبرل طور پر، یعنی جو چیزیں دین اسلام میں ایسی چیزوں کو یہ ملا دیتے ہیں کہ جن کا اسلام کی روح سے اور اس کے شرعی تقاضے یا مقاصد شرعیہ جو ہوتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس کو اپنی تشریح اور اپنی جو ذہن میں ہوتا ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں، اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے. تو اگر کوئی یہ بات بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تو اسلام و دین کی اگر درست بات کو کرتا تو اس کو بھی تو فریڈم آف اسپیچ کا حق حاصل ہے، کہ ایسا نہیں ہے، وہ اس کے مطلب کہ کروس میں بھی ڈسکس کر سکتا ہے، تو پھر اس کو بھی کروس نہ کیا جائے، نمبر ون. دوسرا یہ کہ دیکھیے، بعض، آپ کا نام کہاں سے ہے؟
میرا نام محمد سعد ہے، میں ڈو میڈیکل کالج میں ہوتا ہوں.
دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی بیان میں آپ کو عرض کیا کہ آپ اس پر غور کریں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر سے، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ یار یہ راستہ نکال رہا ہے، ایسا ہے نہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی داڑھی والا یا کوئی اس طرح کا اسلامک اسکالر کہلانے والا کوئی ایسی بات کر کے چلا جائے، یار وہ بھی تو ایک مذہبی آدمی ہے نا، وہ بھی تو بول کے چلا تھا، کہ آپ جانتے ہیں کہ یار یہ بات جو کر کے گیا ہے نا یہ دین اور اسلام کے مطابق نہیں ہے. یہ بات ہوتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈکلیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب ہم کون سا مطلب کہ،
لیکن کتنے بچارے ایسے لوگ ہیں کہ جن میں اویئرنیس نہیں ہے. اب ہمارے آس پاس کے لوگ ایسے ہیں، اب جیسے کوئی ایسا ماڈرن ہے، اب جیسے جو کتنے لوگ ایسے جو بےچارے دین سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہے، جیسے مسجد وغیرہ میں یا اب صوفیزم آپ مثال لے لیں, اب صوفیزم کو اتنا غلط طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ کسی کو پتا نہیں ہے کیا ہے صوفیزم. اب بتا دے کہ وہ انگوٹھیاں پہنتا ہے, کرے پہنتا ہے, بڑے بال ہے, کلین شیو ہے, نماز نہیں پڑھتا, دیٹ صوفیزم. اب اس پہ مطلب یہ کہ اویئرنیس کیسے پیدا کی جائے, مطلب یہ کہ کیا کیا جائے اس میں.
فی نفسی ہی نیچرل بھی یہ اصول ہے کہ کوئی بھی آزادی انلمیٹڈ نہیں ہوتی. میں چاہوں تو ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہوں, لیکن میں چاہوں مجھے یہ آزادی ملے کہ میں دونوں ہی ٹانگیں اٹھا لوں اور کھڑا ہو جاؤں, تو میری لمٹ ہے. میری آزادی اس وقت تک ہے ہاتھ بڑھانے کی جب تک آپ کی ناک شروع نہ ہو جائے. جب میرے ہاتھ بڑھ کر آپ کی ناک تک پہنچ جائے گا تو اسے آزادی نہیں کہا جائے گا. تو یہ تو آپ کی جو ہے لمٹس میں مداخلت ہو جانا شروع ہو جائے گی. تو جہاں تک علماء کرام اور جو مبلغین اسلام ہیں ان کا تعلق ہے, تو ان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی نظریات اور عقائد جو ہیں انہیں واضح کر کے پیش کریں, سمجھائیں اور اس کی ترویج و اشاعت کریں. اور الحمدللہ علماء اہل سنت جو ہیں وہ یہ کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں, اور مبلغین دعوت اسلامی بھی الحمدللہ کوششیں کر رہے ہیں, جو اسی کی ایک کڑی ہے. دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے, اس پر جو آپ مدنی چینل پر مختلف ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, یہاں سے بھی آپ کو الحمدللہ اس کی جو پروموشن ہے وہ نظر آتی ہے. اب جب ہم عام لوگ ہیں یا جو ہم اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈفرینٹ سفیئرز آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تو ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو بھی اسلامی عقائد و تعلیمات ہیں انہیں کما حق ہو ان کا نالج ایکوزیشن, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور اس کو پھر ڈیلی لائف میں پریکٹس کرنا یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری بنتی ہے, ہمیں ہی یہ کرنا ہے. تو علماء تو الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں رول پلے کر رہے ہیں, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ رول پلے کریں. اور اب یعنی ایک رسپانسبلٹی میری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ جو ہے بلغو عنی ولو آیا, کہ پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہے. مجھے پتا ہے کہ میں اس بارے میں ان کو اچھی انفارمیشن دے سکتا ہوں, میں یہ چیز ان کے اندر اچھی طرح سے انکلکیٹ کر سکتا ہوں, میرا حلقہ اثر, میرا انفلوئنس سرکل یہ ہے, مجھے یہ بات معلوم ہے, میں یہاں تک پہنچا سکتا ہوں. وہاں ہمیں اپنا رول پلے کرنا یہ چاہیے اور ہماری رسپانسبلٹی بھی.
مفتی صاحب سے ویسے میں عرض کروں گا کہ جو تصوف کا جو بدل کے جو پیش کیا جاتا ہے, اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے.
بات کی جا رہی تھی کہ ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ایک دائرہ کار ہوتا ہے. جب کوئی شخص اس دائرہ کار سے نکلتا ہے تو قانونی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے بھی اس کو ہم برا بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی گرفت بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کا تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہے, اب ہمارے ہاں ایک اصطلاح مشہور ہے عطائی ڈاکٹر, اور اس کے اوپر عطائی ڈاکٹروں کے اوپر جو ہے میڈیا دیگر لوگ بہت سارے لوگ کلام کرتے ہیں, چھاپے مارتے ہیں کہ یہ دیکھیں ڈینٹسٹ نہیں ہے, یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, سند نہیں ہے, سیل کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اگر اس آزادی کے اعتبار سے دیکھیں ٹھیک ہے, وہ جو علاج کر رہا ہے اگر علاج صحیح کر رہا ہے تو پھر اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے, لیکن اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ اگر یہ اس اتھینٹک ایک تعلیم کے بعد, ایک پریکٹس کے بعد, ایک مستند ڈگری کے بغیر اگر یہ لوگوں کا علاج کرے گا تو یہ لوگوں کا علاج نہیں کرے گا بلکہ ان کو قبرستان تک پہنچائے گا. یہ دانت صحیح نہیں کرے گا بلکہ ایسے دانت لگائے گا کہ اس کے منہ میں کینسر ہو جائے گا, کیونکہ اس کے نقصانات ہمارے سامنے میڈیکلی طور پر بھی موجود ہیں کہ اگر یہ اناڑی شخص کسی کا علاج کرے گا تو یہ اس کے بیمار جسم کو صحیح نہیں کرے گا بلکہ بیمار جسم کو موت تک پہنچا دے گا. تو اسی طرح دین اسلام میں بھی یہی صورت ہے کہ اب یہاں پہ اصل میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں خود جانتا ہوں, قرآن پاک میرے سامنے, حدیث میرے سامنے ہے. حالانکہ وہ نہ قرآن پاک کے تصور کو جانتا ہے, نہ احادیث پاک کے ذخیرے تک اس کی رسائی ہے, وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے اور لوجیکلی عقلی دلائل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو جس طرح ہر شخص کی ایک آزادی کی بھی ایک لمٹ ہے, تو اسی طرح دین میں بھی ایک لمٹ ہے. ہر شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ جو بھی اس کے منہ میں ہے بتا دے اور اس کی جو ہے وہ تعلیم دینا شروع کر دے, بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو کہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو, تم یہ دیکھو کہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو. اب اگر جو استاد ہے وہی جو ہے وہ پوری صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس ڈگری ہے، نہ کبھی اس نے اس کا مطالعہ کیا ہے. اب اگر وہ دین اسلام کے بارے میں اپنا کوئی نظریہ یا اپنی کوئی بات کہے گا تو وہ بات اتھینٹک نہیں ہوگی بنسبت اس کے کہ جب وہ اتھینٹک شخص بات کرے گا کہ جس کو دین میں اتھارٹی حاصل ہے. تو جس طرح ہر اتھارٹی والے شخص کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ جس کو جس شعبے میں، جس فیلڈ میں، جس جو ہے وہ ادارے میں اتھارٹی ہے تو اس کی اتھارٹی کو مانا جاتا ہے اور اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو برائے مہربانی دین میں بھی اسی کو مانا جائے کہ جس کی دین کے اندر اتھارٹی ہے. اور اگر اتھارٹی کے بغیر ہم کسی کی بات لیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے اور دین اسلام کی غلط تشریح، غلط تعبیر ہمارے سامنے آ جائے گی. اب جو صوفیزم کے بارے میں آپ نے فرمایا، صوفی کا اصل حقیقی مطلب تو یہ ہے کہ جو پرانے زمانے میں، یعنی بہت پہلے کے دور میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور ہر طرح کی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے وہ ایک جو ہے وہ لباس پہنتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، وہ بھی ان کی تقوی اور پرہیزگاری اور سادگی کے اوپر دلالت کرتا تھا. تو جب یہ لباس، جب اس طرح کے لوگ بڑھے تو اسی سے یہ صوفی ہونا شروع ہو گیا. اور صوفی کا مطلب صفائی سے بھی ہے، صفا سے بھی ہے، یعنی کہ وہ شخص کہ جس کا دل گناہوں سے پاک ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ گناہوں سے محفوظ ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے اور اپنے نفس کو ظاہری طور پر، باطنی طور پر، ہر طور پر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. تو جو اپنے دل کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا، تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس کو ولی بھی کہا جاتا ہے اور وہی حقیقت میں صوفی بھی ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ولی ہوگا وہی، صوفی حقیقت میں ہوگا وہی کہ جو دین اسلام کے طریقے کے مطابق چلے گا. یعنی صفا، دل کے اندر جو صفائی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا مادہ اسی وقت آئے گا نا کہ جب انسان اس چیز کے اوپر عمل کرے گا کہ جو چیز تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے. اور کیا چیز تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے؟ وہ شریعت ہی تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے، دینی اسلام پر چلنا ہی تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے. اب اگر ایک شخص دین اسلام پر نہیں چلے بلکہ دین اسلام کے متصادم چلے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے اور جو ہے وہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا. نبی کریم جو شارع ہیں، جو شریعت کی تشریح اور تعبیر بیان فرمانے والے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چاندی کے علاوہ، اور وہ بھی ایک مخصوص مقدار، اس کے علاوہ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے مرد کے لیے، بلکہ فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا یہ زیور ہے. اور ایک شخص جو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے یا اپنے آپ کو صوفی سے تعبیر کرتا ہے، وہ اس شارع علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے کہ شارع فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جائز نہیں ہے، اور وہ مخالفت کرتے ہوئے اس کو پہنتا ہے، تو کیا ایسے شخص کو صوفی بولیں گے؟ اس کے دل کے اندر تو تقوی اور پرہیزگاری کہیں سے گزرا ہی نہیں ہے. صوفی تو وہ ہے کہ جس کا دل تقوی اور پرہیزگاری سے لبریز ہو اور جو شریعت کے اوپر چلنے والا ہو. تو جو شریعت کو ٹھکرانے والا ہو، شریعت کے احکام سے لاپرواہی برتنے والا ہو، شریعت کے احکام کے اوپر عمل نہ کرنے والا ہو، وہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بال بڑھانے سے منع فرمایا کہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے،
شانوں سے نیچے.
تو اب وہ شانوں سے نیچے بال بڑھا کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یا وہ پونیاں لگاتا ہے، یا وہ چٹیاں باندھتا ہے عورتوں کی طرح. سرکار فرما رہے ہیں کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے اس کے اوپر لعنت فرما رہے ہیں. اور وہ شخص جو اپنے آپ کو صوفی کہہ رہا ہے اور وہ اگر اس طرح کے حرکتیں کر رہا ہے، تو وہ صوفی تو بہت دور کی بات، وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت کا حقدار ہے. تو اب اس میں وہ جو سپیس، جو گیپ آ گیا، وہ یہی آ گیا کہ ہمیں انٹروڈیوس ہی وہی کرایا گیا کہ بھئی یہ صوفی ہوتا ہے. اب ماڈرن دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کسی کو کچھ نہ بولے وہ صوفی ہے. یعنی
آپ کے سامنے معاذ اللہ شراب چلتی رہے تو وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے، آپ کے سامنے ناچ گانا چلتا رہے تو وہ اس کے اوپر بھی خاموش رہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی برائی ہوتی رہے وہ اس کے اوپر خاموش رہے تو وہ بڑا صوفی ہے، یا اس کو وہ جائز کرنے کی کوئی صورتیں نکالے تو وہ بڑا صوفی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ماڈرن اس دور میں جو صوفی ازم کی تعریف چل رہی ہے، کہتے ہیں کہ جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، ساری چیزیں درست کہہ دیتا ہے تو وہ صوفی ہے۔ اب تو صوفی دیگر، یعنی کہ صوفی کا تصور تو اسلام میں تھا، صوفی ازم کا تصور تو اسلام میں تھا، اب صوفی ازم کے تصور کو کافروں میں بھی لے کر جایا جا رہا ہے کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا صوفی ہے، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا صوفی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ صوفیت کا خون نہیں ہے کہ جس چیز کو ریلیٹڈ کیا گیا تھا تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اور سب سے بڑا تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ کفر کو چھوڑے اور اسلام کی طرف آ جائے، تو جو اسلام کی طرف سے بھی منہ موڑ کر بیٹھا ہوا ہے اور کفر کو پال کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی صوفی کہا جا رہا ہے۔
یہاں اسٹوڈینٹس وغیرہ کی جو انہوں نے بھی ایک بات کی نا مفتی صاحب، ہم کیا کریں، دور دو چار والی بات ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ فلاں شخص حدیث پاک بیان کرتا ہے، سرکار کی حدیث بیان کرتا ہے، تو اس سے آپ حدیث لینے کے لیے تشریف لے گئے کہ چلے اسے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث لے لوں۔ جب وہ گئے تو اس شخص نے اپنی دامن میں جھولی میں دکھا رہا تھا اپنے جانور کو، گھوڑے کو، آ آ آ، یعنی جانور سے قریب آ جائے اور اس کو قابو کر لے۔ آپ نے دیکھا تو اس کے دامن میں چارہ نہیں تھا، وہ ایسے ہی اس کو قریب کر رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے توپے ارشاد فرمایا کہ جو ایک جانور کو دھوکہ دیتا ہے اسے میں حدیث کیسے لوں، یعنی جو اس چیز کا امین نہ رہا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے گا کیا ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہماری جو جنریشن ہے، آج کل کہتے ہیں کہ جنریشن بڑی فاسٹ ہے اور بڑی مطلب کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک شخص جب آپ کو دین اور اسلام بیان کر رہا ہے تو وہ خود دین اور اسلام کے کن کن احکامات کا امین ہے؟ ظاہر تو نظر آتا ہے نا، ظاہر پر تو آپ بات کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک شخص اسلام و دین کے ظاہری احکام کا امین نہ ٹھہرا، آپ اسے دین سیکھتے کیوں ہیں؟ آپ اسے لیسن لیتے کیوں ہیں؟ بھائی ٹیچر کی بھی تو چار باتیں سننے کے بعد آپ کہتے ہیں یار یہ ٹیچر کو پتہ نہیں کہاں کے لے کر آتا ہے یار، کیونکہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس تو آپ کو اس کا بھی ہو جاتا ہے کہ جو ٹیچر تیاری کر کر آئے گا یا جو واقعی جو پروفیشنل ٹیچر ہے اس کی اسکلس ہی الگ ہوتی ہیں، اس کا ڈیلیور میٹر ہی الگ ہوتا ہے، اس کا وے آف اسپیچ ہی الگ ہوتا ہے نا، وہ بڑی مطلب کہ کیلکولیٹڈ بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے ڈیو ٹو سبجیکٹ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہم ایکسٹرا آرڈنری سمجھتے ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں پہچانتے کر سکتے ہیں، تو یہ بھی چیز ہمیں بعدوں کا مارک مطلب کہ وہ گرا دیتی ہے، اوور کانفیڈینس نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ جس سے دین اور اسلام کی باتیں لے رہے ہیں کم از کم آپ اس کا دین اور اسلام کے بارے میں دیکھ تو لیں کہ وہ اسلام کے احکام کا امین ہے یا نہیں ہے۔ امین ہے ظاہر کی بات کی جائے گی، اب وہ اپنے گھر کے اندر کیا ہے، ڈیفینیٹلی ہم کسی کے گھر کے اندر جھانکنے تو جائیں گے نہیں، مگر وہ ظاہری طور پر ظاہری وضاقتا کے ساتھ ظاہری گیٹ اپ کے ساتھ وہ آپ کو اسلام دین شریعت و سنت کا پابند تو نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ وہ نظر آتا ہے اور عشق و محبت کی بات کرتا ہے اور اس کی بات آپ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پیدا کر رہی ہے، اس کی باتیں آپ کے دل میں تمام صحابہ کی محبت پیدا کرتی ہے، خلفۂ راشدین کی محبت پیدا کرتی ہے، اولیاء کاملین کی محبت پیدا کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے وے پر ہم اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بات اگر وہ شریعت اور اسلام و دین کے مطابق کر رہا ہے۔
امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کا بارے میں مشہور تھا کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے عرض کی کہ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے قرآن نہیں سننا۔ اس نے اصرار کیا، یہاں تک کہ اس نے قرآن پاک سنانا شروع کر دیا تو آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ تو بعد میں لوگوں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ سن لیتے تو کیا تھا؟ دیکھیے قرآن سننے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے اور قرآن سننا اور سنانا چاہیے، لیکن ایک شخص کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھائی یہ ایسا شخص ہے اور یہ دین اسلام کے بلکہ دین اسلام سے متصادم نظریات رکھتا ہے، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی. بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا کیوں ایسا کیا، تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ اگر یہ قرآن پاک کی آیت میں کچھ اور ملا دیتا اور میں اس کو سن لیتا اور وہ بات میرے دل میں راسخ ہو جاتی کہ جو قرآن نہیں تھی، تو ہو سکتا کہ میرے دل میں راسخ ہونے کے بعد میں بھی اس کو وہی سمجھنے لگ جاتا جو یہ سمجھ رہا ہے. تو میں ایسے شخص سے کچھ سننا ہی نہیں چاہتا کہ جس کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیا معلوم کہ وہ کیا ملا کر مجھے سنا دے اور وہ بات میرے دل کے اندر راسخ ہو جائے اور خدا نخواستہ میں بھی اس راستے پر چل پڑوں. تو اس لیے کہا گیا کہ ان سے آپ علم لو، دین لو، کہ جو دیکھو کہ واقعی دین میں اتھارٹی ہیں یا نہیں.
آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز بہت عام ہو گئی لبرلزم کے حوالے سے، کہ ہر بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے دنیاوی دو کتابیں پڑھ کے، یعنی وہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو یا ان پروفیشنل ہو. تو وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو 10 لوگ اس کو سنتے ہیں، اور 10 لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ 5 لوگ یا 4 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کی بات کو حقیقت بھی سمجھتے ہیں، اور اگر صحیح نہیں سمجھتے وہ تو اس کے اوپر پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر لڑائی کی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو صحیح کرنے میں یا اپنے آپ کو بڑا کرنے میں کہ میں صحیح بول رہا ہوں، تم نے جو اسٹیٹس ڈالا ہے، تم نے جو بات کی ہے وہ غلط کی ہے، اس میں بندہ بعض اوقات غلط بات بھی کر جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن کے اندر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر و بیشتر ایسے اسٹیٹس سیلیبریٹیز کے بھی دلرے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی پھر وہ جو دینی بندہ ہوتا ہے، یعنی دینی اسکالر جو ہوتا ہے، اسلامک اسکالر، اس کی بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی ہے جو ایک سیلیبریٹی کی بات کی ویلیو رہتی ہے. آج کل ہمارے مائنڈ سیٹ ایسا سیٹ ہو چکا ہے.
اصل میں بات ایک طبقہ ہے، جتنے بھی سرچ انجن بنے ہوئے نا، یہ ان کے گویا کے مفتی ہیں. یہ وہاں جا کر بولیں گے اسلام، نماز، سرچ. اب نکلے گی 4 ویب سائٹ، 4 میں سے بھی دیکھے گا کہ یار یہ اچھی ہے، کلک کرے گا، اس پہ 4 مضامین آئیں گے، اس پہ لکھے گا سرچ، یہ اس کو دبائے گا، پھر 2 مضامین آئیں گے، پھر دیکھے گا، پھر پڑھے گا، بولا یار میں نے نیٹ پر پڑھا ہے. اور جب کوئی آدمی آپ کو کہہ لے گا میں نے نیٹ سے سرچ کیا ہے، نیٹ سے، انٹرنیٹ سے سرچ کر کے لایا ہوں، تو وہ نیٹ کیا مطلب مفتی صاحب ہیں، وہ ہے کون؟ اچھا جس نے ڈالا اس نے اپنا نام جو بھی لکھا، پھر اس کو دیکھ تو لوگ وہ ہے کون. جب ہم سامنے سامنے بیٹھ کر بھی دیکھیں گے کہ یار یہ ہے کون جو ہم کو سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو نیٹ پر بیٹھا ایک شخص جس نے اپنی کہاں سے کون سی پوسٹ ڈال دی ہے، کس کتاب کی ڈالی ہے، قرآن کی ڈالی ہے کہ بائبل کی ڈالی ہے کہ کس کتاب کی ڈالی ہے، کس کا کہہ کر کس کا کال ڈال دی ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہم اس ایک اندھے وے کو اتنا اتھینٹیکیٹ وے کیسے مان لیں؟ اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے واٹس ایپ پر گروپ بن جاتے ہیں یا فیس بک پر آپ کے گروپ بن جاتے ہیں، جس طرح کی باتیں شیئر کی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. کہ اول تو یہ کہ کوئی اس طرح کا ایک سلجھا ہوا ایک عام آدمی جس کو چیزوں کی تمیز ہو کہ وہ ویسے کسی گروپ کا حصہ بنے گا بھی نہیں. ہم بھی تو بھیڑ میں گھسے ہوئے نا، ہماری بھی تو طبیعت ہے، ہم بھیڑ میں گھس گئے. اب کوئی دھکا مار رہا ہے، کوئی پھونسا مار رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، یہ تو ہم کو بھیڑ میں گھسنے کا کہاں گھسنے تھا؟ راستے بڑے کھلے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے چلتے، سیدھے سیدھے سے راستے تھے، لیکن خود گروپ پہ جاتے ہیں اور وہاں پر الٹے سیدھے بحثے ہوتی ہیں. خدا نہ خاصا حدیث بیان، حدیث پر الٹے سیدھے تبصرے ہوتے ہیں. یہ شاید آپ کو
ایک چیز بیان اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز بہت زیادہ میں نے اپنے فیس بک پہ تو دیکھی ہے اور گروپس وغیرہ میں بھی دیکھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کتابیں پڑھنے کا، دنیاوی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، مصنفوں کو یا شاعروں کو، ایکس وائی زی لوگوں کو پڑھنے کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے. اب ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ ایک طریقے سے رائٹر بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا الفاظ کا چناؤ استعمال کرتے ہوئے وہ اچھی چیز کو لکھ سکتے ہیں. اب وہ جو اپنے یعنی سینٹرل آئیڈیا جو ہوتا ہے نا کسی بات کا، وہ پھر اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں. پھر ان سے کوئی آدمی جب بحث کرتا ہے کہ نہیں یار آپ نے جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، پھر وہ اس کو آرگیومنٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں یار تم پڑھے لکھے نہیں ہو، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے فلاں حدیث پڑھی ہے یا فلاں قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، تو میں نے اس سے سمجھ کے یہ بات لکھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ایک نیوٹرل آدمی ہوتا ہے یا جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار جس بندے نے زیادہ پڑھا ہے مجھ سے، یا یہ بندہ مجھ سے سینئر ہے پڑھائی میں یا عمر میں ایکس وائی زی، تو شاید اس کو زیادہ نالج ہوگی. تو وہ چیز پھر بندے کو کنفیوز کر دیتی ہے اور پھر بندے کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہل جاتا ہے, اس کی جو بیسکس ہوتی ہیں وہ ہل جاتی ہیں.
میں نے اس لیے آپ کو عرض کی تھی کہ اس پوری ڈیٹیل میں میں جاؤں, ہم لوگ کیوں گروپ میں, آپ نے لائکس کیوں کیا کسی ایسی جگہ کو, آپ ممبر کیوں بنے. جناب آپ ایک کالج میں پڑھ رہے ہیں یا آپ کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں, آپ نے پانچ کے بجائے چھٹا دوست ہی بنایا, لوگ آپ کی فریکوینسی نہیں ملتی, اس کی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. ارے بدتمیز آدمی ہے, تچھوڑا آدمی ہے, اس کو مینرس ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں گا. اور آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے گروپ کا ممبر بنایا ہوا ہے کہ جن میں 25, 50, 100, 200, 500 جو بھی لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون کس سیکٹ کا آدمی ہے, کون کس تہذیب کا آدمی ہے. اور آپ نے اس کو باقاعدہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ میں بھی تمہارے محفل میں بیٹھا ہوا ہوں, یعنی گویا کہ آپ ایک ایسے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہر طرح کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. اور پریکٹس یہ ہے, تجربہ یہ ہے کہ یار اس طرح کے گروپ ہال کے اندر عموماً بڑے ہی بدتمیز قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں. یار اگر کوئی آپ کو کہتا بھی کہ میں نے زیادہ پڑھا ہے, زیادہ دین پڑھا, وہ ہے کون پیچھے, وہ ہے کون, مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے, ہم جانتے ہی نہیں ہیں نا. یہاں تو نک نیم چل رہے ہوتے ہیں یار لوگوں کے, پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ پیچھے بیٹھا ہوا کون ہے. اتنا اندھا انداز ہمارا جو بن چکا سوشل میڈیا کے نام پر, یہ خود ہماری عقل کو اپیل کرتا ہے یار کہ آپ کا سینس کہاں چلا گیا, آپ کی لوجک کہاں چلی گئی, آپ کا اپنی چیز کہاں چلی گئی کہ آپ نے اتنے اندھے کمرے میں, اندھیرا یعنی اس کمرے کو آپ بلیک آؤٹ کر دیں, اس کمرے کو آپ بلیک آؤٹ کر دیں اور اس بلیک آؤٹ بالکل ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے, اور اب ایک ایسے کمرے بیٹھ جائیں اور وہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت دے دیں اور ہر ایک کو بولنے کی اجازت دے دیں, کوئی کہاں سے کیا بولے, کوئی کہاں سے کیا, آپ کو پتا ہے کوئی نہیں کہ کون بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, اس کا گیٹ اپ کون ہے, کون میرے کمرے میں آیا. تو ایسے کمرے میں آپ بیٹھنا پسند کرو گے, ایسے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرو گے جن کو نہ جانتے ہو نہ پہچانتے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ہمیشہ اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے گروپ میں مت جائیے. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, میرے پاس دو گروپ ہیں بیسیکلی, ایک گروپ شورا کا, ایک گروپ براڈ کاسٹ کا. براڈ کاسٹ کا گروپ وہ جس میں میرے کو میں ہی دوں گا, میرے کو کوئی بھی نہیں دے گا, اور جس کو میں دے رہا ہوں اس کو دوسرے کو نہیں پتا کہ کس کس کو کیا کیا دے رہا ہوں. ان کی اپنی امانت ہے, ان کے نمبر, اور میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. ہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ یار فلاں مفتی صاحب ہیں ہمارے اپنے ہیں, یہ سب ان کا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے, میں ان کے گروپ کا ممبر ہوں اور یہ مجھے ہفتے میں ایک دفعہ یا دو مرتبہ اس طرح کی کوئی ویڈیوز دے رہے ہوتے ہیں, یا میں نے دعوت اسلامی کو لائک کیا ہوا ہے اور وہاں سے ایک چیز آئے گی, تو آپ کو ایک یقین تو ہے نا کہ یہاں سے ایک چیز آئے گی, ایک مطلب کہ ویریفائڈ ہوگی, ایک اتھینٹیکیٹ میٹر آئے گا اور آپ اتنا سیٹسفائی ہو گئے کہ میں اس کو آگے بڑھا سکوں. یہاں جو گروپ ہے نا وہ آپ کو ڈیبیٹ کی دعوت دے رہے ہیں, میں رائٹ اور رونگ, آپ کو ڈیبیٹ کی دعوت دے رہے, وہ آگے تو بات ایسے کرے گا کہ آپ بولو گے نہ یا نہ رہ سکوں نہ سہ سکوں, اور آپ بولنے پر مجبور ہو جاؤ گے. اچھا جب ہم بولیں گے تو کیا یہ بات پتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی درست ہے؟ تو میری تو تمام تر آپ کے ذریعے سے تمام اسٹوڈینٹس سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز جتنے بھی گروپس کے اندر آپ ہیں, ہاں میں جیسے میں نے چند ایک چیزیں بیان کی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فنا مطلب مفتی صاحب ہیں ہمارے اہل سنت کے ہیں اور ماشاءاللہ عشق و محبت کی, قرآن و حدیث کی درست بات کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دے دیں گے, یا مجھے کوئی ایسا ہوا تو یہ آپ کے گروپ میں یہ شیئر کرتے رہتے ہیں, تو چلے ایسی کوئی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں آپ کا دین, آپ کا ایمان, آپ کے اخلاق محفوظ ہیں, تو ایک الگ بات ہے. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ کسی ایسے محلے میں گھر لینا ہی نہیں چاہیے اس میں پتا نہ ہو کہ اچھے لوگ رہتے ہیں کہ برے لوگ رہتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام یحییٰ احمد ہے, میں فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر لبرلزم کے بارے میں تو ہم بہت بات کرتے ہیں, لیکن سر میرا ماننا یہ کہ جب تھوڑے کم ایج کے تھے, چھوٹے کوئی پرابلمس آتی ہیں, جب اپنے علماء کرام کے پاس گئے, شاید ان کو اتنی نالج نہیں تھی, تو وہ ہر بات کو ایک ہی پیرے میں رہتے تھے کہ اسلام میں اپنے عقل کے گھوڑے مت چلاؤ. صحیح ہے, یہ ایک ایسا الفاظ تھا جو شاید ہمیں اسلام سے کافی دور لے کے چلا گیا. اس کے بعد سر جس طرح کی پڑھائی ہماری کی جاتی ہے, شروع سے کہا جاتا ہے کہ لاجیکل پڑھیں, لاجکس ہیں یہ. سر ہم نے ہمیشہ لاجیکل ہی سوچا ہے. صحیح ہے, لبرلزم اٹ سیلف لاجک ہی ہے سر. ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں ملتا تو ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. میرا ماننا بھی یہی کہ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے, اور شاید سمجھ کے ہی آپ جتنا اچھا عمل کر سکتے ہو وہ نہیں کر سکتے بغیر سمجھے. سر زیادہ تر علماء کرام یا یا جو بھی ہمارے مسجدوں میں بیٹھے ہیں یا شاید علماء نہیں ہیں، یہ تو ہمیں جاننا چاہیے، مگر یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مسلیت ہے. یہ جو لفظ مسلیت ہے سر، اس نے ہماری جیسی جنریشن کو اسلام سے کافی دور کر دیا ہے. ہر چیز میں یہ مسلیت ہے، یہ مسلیت کا تقاضا ہے، مت بولو، یہاں مسلیت، وہ مسلیت. سر یہ مسلیت کب تک چلتا رہے گا؟ اور شاید یہ مسلیت رہا تو لبرلزم کافی آگے نکل جائے گا. اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں.
کیا وضاحت کریں
سر؟ یہ بتا دیں کہ مسلیت کی لمٹ
ہے. پرابلم ڈسکس کیا، سوال کیا اس کے پیچھے؟
سر سوال یہ ہے کہ سوال نہیں، ایک شکایت کی طرح ہے کہ سر ہمیں پتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے خود نے کہا کہ بہت فاسٹ جنریشن ہے سر، سمجھ میں سب آتا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اسلام کی لمٹس کیا ہیں، سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب یہ الفاظ آئے تھے نا مسلیت، تو ایک الجھن سی ہوئی تھی کہ یار مسلیت کا بول کے روک دیا، اب بندہ کیا کرے.
تھوڑی ڈیبیٹ کر لیں
اس بارے میں،
کرتے ہیں ٹھیک ہے. مسلیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
ہوتی ہے.
اب کہاں ایسا سوال ہوا جہاں واقعی مسلیت ہے اور کسی نے کہا کہ مسلیت ہے تو مانیں گے کیوں نہیں؟ ایسے ڈیبیٹ کر رہے ہیں جسٹ تاکہ میٹر کلیئر ہو جائے نا
سر. مانا جائے گا،
کھولتے ہیں اسکور، کھولتے ہیں،
مانا جائے گا. لیکن اگر آپ کو اس کی جگہ پہ لاجیکل ڈیبیٹ پہ کوئی آپ کو مطلب ہرا دیتا تو آپ کہتے ہوئے صحیح ہے، پھر مسلیت نہیں، یا تو اس کو علم نہیں تھا یا تو اپنی جو لاجیکل بتا رہے یہی صحیح ہوگا.
تو جو لاجیکل بتا ہے وہ مسلیت چکتا کہ نہیں چکتا؟ بعض اوقات پر لاجک بتائی نہیں جاتی بلکہ سامنے والے کی عقل و سوچ کے مطابق جواب دیا جاتا ہے. تو
سر یا تو اس کو بتا دے کہ یہ تمہاری سمجھ کی نہیں ہے.
یعنی اگر آپ کو کوئی سر آ کر، آپ کسی سے جا کر پوچھتے ہیں، ٹیچر سے، میٹرک کا اسٹوڈنٹ اگر کسی سر سے جا کر کوئی بہت بڑی کلاس کا سوال کرتا ہے تو سر اس کو جواب تو دے گا، پتہ جواب دوں گا اس کی سمجھ میں تو آئے گا نہیں، تو وہ اس کو بےچارے کو بولے گا کہ تو سمجھدار نہیں ہے، تو بھی پھنسے گا، بولے گا میں بیوقوف بول دیا میرے کو سر نے. اب اس کو کوئی نہ کوئی بےچارے کو گھما کر اسی بات تو کرنی ہے نا، جس سے وہ تھوڑا ویٹ کر لے گا یا چلو دو چار سال کے بعد اس کو سکھاؤں گا. تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک ایسے ہی میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں آپ سے، پھر میں انشاءاللہ آپ کے مین کانسیپٹ کی طرف ہی آؤں گا.
سر میرے اسلام سے بالغ ہونے کے بعد اسلام کی کافی بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں آپ کو نہیں سمجھنی تو اوکے.
بالغ بندہ بالغ ہوتا کب ہے؟
14 سال کے بعد، میرے حساب سے 14 سال کی عمر کے بعد آپ بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
14 سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتا.
12-13
بولو یار 14 سال سے پہلے بالغ کیسے ہو گیا؟ تو بولیں گے میں یہ بولوں گا مسلیت ہوگی کوئی 14 سال سے پہلے بالغ ہو.
آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نالج میں نہیں ہے 12 سال کے بعد؟
12 سال ہو، 15 سال، 15 سال کا ہو گیا اسلامی ڈیٹ کے حساب سے، اور کوئی بالغ ہونے کی علامات اب تک ظاہر نہیں ہوئی، تب بھی 15 سال اسلامی تاریخ کے ہوتے ہی اس پر بالغ کے احکام شروع ہو گئے ٹھیک ہے. لیکن کیا ہر بالغ شخص اتنا سمجھدار ہو جائے گا کہ وہ مسلیت سمجھے گا؟ کہ ہمارے تو 18 سال کی عمر کے بعد آپ کا لائسنس دیتے ہیں موٹر سائیکل کا، کیا مسلیت ہے؟
وہ سمجھے گا نہیں تو پھر وہ عمل کیسے؟
نہیں اب میں بالغ ہو گیا، مجھے موٹر سائیکل کا لائسنس تو دے دو. آپ ابھی بچے ہو، میں بالغ ہو گیا ہوں، مجھے موٹر سائیکل کا لائسنس کیوں نہیں دے رہے آپ؟ میں چلا سکتا ہوں، کیوں نہیں دے رہے آپ؟
سر یہ چیزیں نہ سیکھی جائیں نہیں سمجھ جائیں میں ایسے ہی بیٹھ، لیکن اگر اسلام کی چیزیں نہ پتا ہوں آپ کو تو سر فرق پڑتا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہی ہے نا سر.
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ مثال کے طور پر ایک نوجوان آیا 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں بالغ ہوں، اور ایک عالم صاحب سے ایک ایسی بات پوچھ رہا ہے کہ جو ابھی اس کے لیے سمجھنے کی زندہ حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ایسے میٹر ہوتے ہیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھنے میں شاید دیر نہیں لگے گی، اور وہ اس کو تھوڑا سا مسلحت کے ساتھ جواب دے. تو کیا ہر سوال کا جواب ڈائریکٹلی سوال کے مطابق ہو جائے؟ یہ ضروری تو نہیں ہوتا پہلی بار، کیونکہ پہلے تو میں ان کو ڈیفینس کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ تذکرہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟
بہت جلد،
فلاں فلاں ڈیٹ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الرحمن علم القرآن، کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمان نے قرآن سکھایا، اور قرآن وہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہر شے کا علم موجود ہے، ہر خشک و تر شے کا علم اس قرآن میں موجود ہے. سوال کیا تھا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اور ارشاد کیا فرمایا؟ انہوں نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. سوال کچھ اور ہے، جواب اس سے ریلیٹڈ ہے مگر کچھ اور ہے، کیونکہ اس کی عقل اور سوچ و شعور کے مطابق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جواب عطا فرمایا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات واقعی کسی مصلحت پر مبنی ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی آ کر عام آدمی پوچھ لے کہ یہ کیا بات ہوئی، کہ اسلام کے والد صاحب کے انتقال کے بعد بیٹے کو دو حصے مل رہے ہیں تو بیٹی کو ایک حصہ مل رہا ہے, تو کیا کہے گا ایک عالم, کیا سمجھائے گا آپ کو کہ یہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہا نا, لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت رکھی ہے, اس میں مصلحت رکھی ہے. اور ہمارے ہم بعض ایسے کئی علوم ہیں جنہیں ہم صرف حکمت و مصلحت پر ہی جانتے ہیں, کئی ایسی آیات کریمہ ہیں جن کے معنی مطالب نہیں بیان کیے جائیں گے. یاسین, یاسین ہے کون مطلب لکھے گا اس کا نہیں بیان گے. متشابہات, آیات متشابہات الگ ہیں کہ جن میں پڑھنے کا منع کیا گیا, متی صاحب یہی
جی
ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
ان کی تشریح بیان کرنے سے,
ان کی تشریح بیان کرنے سے. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے جو وہاں پر بیان کرنے کا موقع اور ماحول نہیں ہوتا, یہ ایک ہو گئی. دوسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ واقعی جس کو آپ نے پوچھا نا اس کے پاس علم نہیں ہوتا, اور وہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہے تم کو نہیں سمجھ پڑے گی, تو یہاں کنفیوژن پیدا ہوگی, یہاں کنفیوژن پیدا ہوگی. لہذا یہاں پر باقاعدہ جہاں سمجھانا ہے وہاں سمجھ. جیسے میں آپ کو دو جملے کہہ سکتا تھا کہ جس سے آپ کو کہا نا مصلحت ہوگی, وہاں واقعی کو مصلحت ہوگی, اور میں آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوں نا اس میں بھی کوئی مصلحت ہے, آپ کو نہیں پتا ہوگا. تو آپ میری مصلحت کی چار مصلحتیں لگ دوں گے, آپ بیٹھ جاتے, میں بوڑھے کا کیوں بیٹھ گئے تو آپ کہے گا کہ میرے بیٹھنے میں بھی مولانا ایک مصلحت ہے, آپ کو نہ پتا چلے, تو یوں مصلحت کا سیشن چل جائے گا.
یہ دنیاوی سبجیکٹ میں بھی ہوتا ہے نا بیٹے, ارریشنل نمبرز پہلے پڑھائے جائیں گے سکس کلاس میں پڑھائے جائیں گے یا نہیں پڑھائے جائیں گے؟ ارریشنل نمبرز کے روٹس پڑھائے جائیں گے یا جو ماڈرن فزکس ہے یہ کلاسیکل فزکس پہلے پڑھائی جائے گی یا ماڈرن فزکس پہلے پڑھائی جائے گی؟ کلاسیکل فزکس پہلے پڑھائی جائے گی. کیا جو کلاسیکل فزکس میں مثال کے طور پر 100 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے, آگے جا کر کیا سارے کے سارے ماڈرن فزکس پڑھیں گے یا اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ وہ اپنی اپنی جو ہے نا شعبہ جات میں چلے جائیں گے؟ جو ڈفرنٹ فیلڈز میں جائیں گے کیا ہر شخص ماڈرن فزکس پڑھے گا؟ کیا وہ جو ادھورے کوشچنز پچھلی کلاسیکل فزکس میں جو ان آنسرڈ رہ گئے تھے, تو کیا جو وہ فیلڈز میں ڈفرنٹ فیلڈز میں چلے گئے جو ماڈرن فزکس میں جنہوں نے اپنا کیریئر نہیں بنایا, کیا ان لوگوں کو اس کے آنسر ملیں گے؟ کیا ان لوگوں کی وہ نالج بیس ہے کہ اگر انہیں وہ ڈیبیٹ کی جائے تو کیا وہ ابزارب کر لیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. ارریشنل نمبرز کی وہ یعنی بہت ہی کمپلیکس جو ایکویشنز ہیں, تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ ایون جو گریجویٹ بھی ہو میتھس میں کیا وہ اس کو سالو کر سکتا ہے یا اس کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. اب اگر آپ اسے ڈیبیٹ بھی کرو, وہ اپنے جو ہے کوئی مثال کے طور پر پروفیسر ایمیریٹس ہیں, ان کے سامنے وہ جا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھائیے, تو کیا وہ اس کو سمجھانے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھ جائیں گے, کیونکہ اس اسٹوڈنٹ کی ایون وہ گریجویٹ ہے اس کی اس فیلڈ کے اندر نالج بیس جو ہے نا رچ نہیں ہے, وہاں اتنی سفیشنسی آئی نہیں ہے, بہت سارے اسٹیپس اینڈ لیولز مسنگ ہیں. جب تک اس کا وہ نالج اسینشن گریجولی وہ نہیں ہوگا, اس کو وہ ایڈوانس لیول کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک ہے عمل, پریکٹس. آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو مجھے نماز سیکھنی ہے, طریقہ سکھائیے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں سکھا سکتا, مصلحت ہے, آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا. آپ کے جو ڈیلی لائف کے یا جو آپ سے کنسرنڈ افیئرز ہیں, میٹرز ہیں, آپ علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے, آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے بھرپور نالج پرووائڈ کیا جائے گا. ہاں اگر آپ فلاسفیکل ڈبیٹ میں جانا چاہیں گے, میکینزم کے پیچھے جانا چاہیں گے, اس کے پیچھے حکمت, تو آپ کی وہ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ نالج بیس ہے, اینڈ دے آر ایکسپرٹ اینڈ دے آر دا اتھارٹی آن دا اسلامک اسٹڈیز اینڈ دے کین ویری ویل جج.
یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ شاید یہ سوچ سکتے ہوں کہ لگتا ہے یہاں بھی گھمایا جا رہا ہے.
نہیں یہ
اب تک تو میں جہاں گیا وہاں گھمایا, اب ان کے پاس حل لینے کے لیے آیا تھا کہ ہم کو اتنا گھمایا کیوں گیا, تو اب یہ دونوں مل کر بھی ہم کو گھما رہے ہیں.
ایسا نہیں, میں میرا
نہیں, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, دس ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اگر ایسا بھی ہو تو پوچھ لیجیے گا کہ آپ نے پھر گھما دیا نا.
اچھا اگر اس بیسس پہ یہ کہا جائے کہ آپ کی نالج اتنی کمپلیٹ نہیں ہے, آپ اس سے پہلے کے جو کورس پری ریکویزٹ یا جو بھی کہا جاتا ہے ان کو آپ پہلے وہ کمپلیٹ کریں, تو ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹا آپ کی عمر نہیں ہے یا آپ یہ نہیں سمجھ سکتے.
آپ کا نالج دیکھیں, علماء ہماری ہسٹری میں ایسے الحمدللہ تعداد ملے گی آپ کو اسکالرز کی جنہوں نے بہت کم لیول میں, اللہ نے ان کو اتنا ماشاء اللہ ان کا دیور ویری مچ پاورفل برینز, تو ان کا اللہ تعالیٰ ان کا انٹیلیجنس لیول, ان کا انٹیلیکٹ اتنا زبردست تھا کہ ہمارے جو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں انہوں نے پہلا فتویٰ دیا, اور ان کی جو یعنی انہوں نے ایز سچ دے نہیں دیا, ان کا کام سامنے, اینی بڈی کین سی اٹ, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो कंटेंट है, कोई भी देख सकता है। तो आप, अल्लाह आपको वो अकल दे, वो सलाहियत दे, और आपका वो नॉलेज बेस भी हो, आपने वो सफर भी तय किया हो। सिर्फ जहीन होने से तो नहीं आ जाएगा ना, मैं जहीन बहुत हूं लेकिन मैंने मेडिकल नहीं पढ़ा तो मैं डॉक्टर थोड़ी बन जाऊंगा। तो आप वो सारा सफर करके आए, आप ठीक है, आप 10 साल के भी हैं, आपको वो आपका नॉलेज लेवल वहां पहुंचता है, आपको मिलेगा। लेकिन आप 60 साल के हो जाए और आप वो सफर ना करें तो आपकी वो इल्मी उम्र तो नहीं है ना बेटे। तो जब आपकी इल्मी उम्र वो नहीं है तो फिर आपको वो कोई लाख भी दलाइल दे, लाख भी समझा, आपका वो लेवल है ही नहीं, आपको वो बात समझ में आएगी ही नहीं। वो पीएचडी के गोया के समझाने के लिए बता रहा हूं, वो पीएचडी के लेवल का मसला है और आप प्राइमरी क्लास में हैं, तो वो तो
ऐसी होती है, घर में भी होती है। वालिद साहब से जब बेटा किसी क्वेश्चन में या किसी बात को उलझता है तो बाद वक्त वालिद साहब भी कह देते हैं, बेटा अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसमें एक मसलियत थी। हर मसलियत वाकई मसलियत होती है, मैं आपको यकीन दिलाऊं, वाकई बातचीत में मसलियत होती है। और इस वक्त हम क्वालिफाई नहीं कर रहे होते कि वो मसलियत हमारे सामने डिक्लेयर की जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे वो मसलियत, क्योंकि उसमें भी हम उलझ सकते हैं, यार ये क्या मसलियत हुई। तो यही मसलियत थी कि इस वक्त चूंकि आपको मसलियत समझ में नहीं आएगी इसलिए वो बात लॉजिकल बताई भी नहीं जाती। मगर ये हर जगह पर नहीं है, ये मैं अर्थ करता हूं, बाज जगहों पर बताने की हाजत होती है लेकिन सामने वाले को नॉलेज नहीं होती और वो अपनी नॉलेज को इस जुमले के पर्दे में डाल देता है कि अब आपको समझनी पड़ेगी, इससे मसलियत है। तो ये दुरुस्त नहीं है, जब उसको समझ पड़ सकती है उसको बात बताएं की जा सकती है, और अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कह दीजिए कि आई एम सॉरी कि मैं इस मामले में जानता नहीं हूं, आप किसी ज्यादा इल्म वाले से पूछ लीजिए। तो ये बताने, ये कहने में हर्ज नहीं होना चाहिए।
तशरीफ रखें, दीन इस्लाम वाकई जो है वो अकल के मुताबिक नहीं। इसका मतलब ये है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर दीन अकल से होता, अगर दीन अकल से होता तो मौजू पर मसा किया जाता है ना, जो चमड़े वाले मोजे होते हैं तो मौजू पर मसा किया जाता है जब मोजे पहने हुए होते हैं, तो वो मसा कहाँ पे किया जाता है, ऊपर किया जाता है, हालांकि इस्तेमाल कौन सा हिस्सा होता है, नीचे। तो सफाई के लिए होता है ना, यानी वजू करते हैं सफाई के लिए। फरमाया अगर दीन अकल से होता तो फिर नीचे मौजू के नीचे मसा करने का हुक्म दिया जाता। दीन अकल से, यानी इसका मतलब ये नहीं कि दीन इस्लाम की बातें अकली नहीं है, यानी डिपेंड अकल के ऊपर इस तौर पर नहीं है कि जो हमारी अकल में आया वही करें। फरमाया अगर अकल से होता तो फिर नीचे से मसा करने का हुक्म दिया जाता, ऊपर से मसा करने का हुक्म ना दिया जाता।
हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी ऊंट की रस्सी खो जाए तो मैं इसे कुरान से ढूंढ लूंगा। अब हर कोई कुरान में ऊंट की रस्सी ढूंढने जाएगा तो खुद वही खो जाएगा। तो इसलिए हमारे उलमा ने कहा कि ऊंट की रस्सी कुरान पाक से मिल तो जाएगी, ढूंढने के लिए हजरत इब्न अब्बास जैसा मुफसिर होना चाहिए।
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे सरकार से 2 बर्तन इल्म के मिले हैं, मुझे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 2 तरह का इल्म हासिल हुआ। फरमाया एक वो इल्म है जो मैं तुम्हारे सामने जाहिर करता हूँ, और एक वो इल्म है कि अगर वो मैं तुम्हारे सामने करूँ तो तुम मुझे कत्ल कर दो।
वो बातें जिससे लोग फितने में पड़ सकते हैं, हमारे उलमा ने उनको किताबों में पढ़ा है। मैं बहुत अब खुलकर बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब आपके सवाल की तरफ मैं मजीद एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहा हूँ। वो बातें जो हमारे उलमा ने हदीसों में पढ़ी है, किताब पढ़ी है, लेकिन अवाम में बयान नहीं की, इसमें हिकमत थी, मसलियत थी और लोगों के गुमराह होने से उनको बचाना मकसूद था। जब वो बातें इन कमजोर लोगों ने पढ़ी जो सिर्फ रिवायतों के पढ़ते रहे, मतन पढ़ते रहे और इनकी हिकमत और मसलियत ना समझते रहे कि कौन सी बात कौम तक पहुंचानी है, कौन सी बात अभी कौम तक नहीं पहुंचानी, इन्होंने वो सारी बातें खोलकर मीडिया पर आए ना, मीडिया पर बयान की। और मीडिया पर आने वाला हर आदमी, जैसे अभी आप सेलेक्टेड लोग आए, एक माइंड लेकर आए कि हम दीन और इस्लाम की बातें सीखनी है, यहां को कंसर्ट तो नहीं होना था, आप दीन और इस्लाम की बातें कॉन्सेप्ट लेकर आए, माइंड लेकर आए कि यहां ये सीखना है। लिहाजा जो बात हम यहां बयान करेंगे, अगरचे एक और साइंस के अंदर हमारे पास ये बात विजन है हमारे पास कि ये ऑन एयर होनी है, लेकिन एक आपके लिए एक अलग से माइंड तो बनेगा ना। लेकिन अब एक ऐसी बात आकर मीडिया पर या सोशल मीडिया पर टीवी बयान कर देना जो औरत सुने तो फितने में पड़ जाए, मर्द सुने तो फितने में पड़ जाए, बच्चा सुने तो फितने में पड़ जाए। अब आप यहां बैठे हैं तो मैं आपसे कुछ बालिगों वाली तो बात कर लूंगा, लेकिन कोई इससे नीचे की तो बात करूंगा तो फिर और प्रॉब्लम हो सकता है, या मैं बहुत ऊपर की बात करूंगा तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो अब वो कमजोर लोग, मैं कमजोर लोग ही कहूंगा कि जिन्होंने, क्योंकि किताबें अब चूंकि अरबी उर्दू, अब वो जो हैं जिन्होंने बयान किया उनको बोलो कि अरबी किताबें लें मकतबों से और उसको पढ़ें,
تو ان کے پسینے چھوٹ پڑیں گے. اب چونکہ ان کے ترجمے ہو گئے, اب کوئی بولے کہ میں فلاں کتاب کو فالو کرتا ہوں, میں کہتا ہوں فلاں کتاب کو تم فالو نہیں کرتے ہو, تم اس کے مترجم کو فالو کرتے ہو, کیونکہ کتاب تو اس کے چار ترجمے ہوئے تھے, تم نے فلاں کا ترجمہ کیوں اٹھایا, کیونکہ تم اس فرد کو فالو کر رہے ہو. یہ ایک خیال بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم تو فلاں چیز کو فالو کرتے ہیں. تم فلاں چیز کو فالو نہیں کرتے, تم اس فلاں چیز کے ترجمہ کرنے والے کو فالو کرتے ہو, کیونکہ ترجمہ تو فلاں نے بھی کیا تھا, لیکن تم نے کہا نہیں یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب تم نے خود ہی اپنے ذہن میں اس کے صحیح اور غلط کا انتخاب کیا, اور آپ نے اس آدمی کا ترجمہ اٹھا جس کو آپ صحیح سمجھتے تھے. اب وہ جو راستہ دکھائے گا آپ اس راستے پہ چل رہے ہو, تو آپ اس کتاب کے بتائے ہوئے پہ چل رہے ہو یا اس کے ترجمے پہ چل رہے ہو؟ ترجمے پہ چل رہے ہیں, اس کی شروعات پر چل رہے ہیں. تو یہ تو خالی بیوقوفوں بنانے والی عموماً بات ہوتی ہے کہ ہم تو کسی کو فالو نہیں کرتے, ہم تو کتاب کو پڑھتے. تو کتاب کون سے, عربی پڑھتے ہیں یا اس کے اصل وہ کتاب اس متن کو پڑھتے ہیں؟ ان کو وہ متن روایت پڑھنے نہیں آئیں گے, ان کی صرف اور نحو اور ان کی لوجک اور ان کی گرامر ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب انہوں نے جو ترجمہ اٹھایا, ہم نے بھی الحمدللہ کئی حدیثیں پڑھی ہیں, میں عالم نہیں ہوں لیکن الحمدللہ کئی حدیثیں پڑھی ہیں, لیکن ہم نے علماء سے باقاعدہ اس معاملے میں پوچھا ہے. ابھی ایک روایت پچھلے دنوں کے ہمارے ایک مبلغ نے بیان کی, مدنی چینل پر بیان ہوئی, تو امیر اہل سنت نے باقاعدہ انہیں میل کی اور فرمایا کہ یہ روایت میں نے دعوت اسلامی سے پہلے پڑھی ہوئی ہے, آج تک بیان نہیں کی, کیونکہ اس کے بیان کرنے سے لوگ بے باک ہو جائیں گے. اب یہ بات ایک دانش اور ایک حکمت رکھنے والا شخص تو سمجھ رہا ہے کہ یہ بات نہیں بیان کرنی چاہیے. آپ اپنے بچے کو ہر بات تو بیان نہیں نہ کر دیتے, یا آپ کے والد صاحبوں کو ہر بات تو بیان نہیں نہ کر دیتے, نہیں کرتے نا. دعوت اسلام اتنا بڑا سوشل میڈیا چلا ہی نہیں ہے نا, فیس بک بھی چلاتے ہیں, واٹس اپ بھی چلاتے ہیں, اتنی بڑی ویب سائٹ ہماری چل رہی ہوتی ہے, اتنا بڑا میڈیا چل رہا ہے دعوت اسلامی کا, مدنی چینل, یہ سب کچھ چل ہی رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میڈیا سے متعلق جو کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید آپ سے زیادہ ہم تک پہنچتی ہوں گی, ہے نا. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایک افتا کا اتنا بڑا بیریئر ہے, اتنا بڑا فلٹر لگا ہوا ہمارے پاس, تو کون سی بات بیان کرنی ہے وہ بھی اجازت. الحمدللہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مجھے کوئی موضوع بیان کرنا ہے. آج مفتی صاحب کو خاص دعوت دی تھی ہم نے, مفتی صاحب کو آج خاص دعوت دی تھی. کیوں دی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں. بھائی آپ کو تو یہ کہا گیا نا کہ عمران بیان کرے گا اور آپ کو آنا ہے, لیکن عمران کو کیا پڑی تھی کہ عمران نے مفتی صاحب کو دعوت دی کہ مفتی صاحب آئے گا؟ مفتی علی اصغر صاحب کو عرض کیا تو ان کی مصروفیت تھی, پھر میں نے حاجی امین کو میسج کیا, حاجی امین مفتی سجاد صاحب کو ضرور لائے گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کسی کو بات کرو جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو, تو میرے پاس ایک مفتی ہونا چاہیے, اور یا میں جو بات کر رہا ہوں اگر میری اس بات میں کوئی غیر شرعی پہلو ہو تو میرے پاس ایک مفتی صاحب ہونے چاہیے جو مجھے ایٹ اے ٹائم کریکٹ کر سکیں کہ عمران یہ بات آپ نے جو کی ہے نا, یہ بات مصلحت و شریعت و مقاصد شریعہ کے خلاف ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یقین مانیے کہ میں نے اس میں ان کو بلانے کا زیادہ مقصد میں خود ہوں کہ میں غلطی سے بچ کر آپ سے بات کر سکوں, یا کوئی ایسا سوال جو میری مولے یا میری معلومات سے آگے کا ہے, تو اس کے لیے ہمارے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں پراپرلی معلومات دے سکیں. اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوگا؟ تو یہ بات آپ کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات کو میں نے اس طرح مطلب بیان کیا کہ لوگوں نے محض کتابیں اور ترجمے پڑھ کر وہ باتیں جو اس وقت بیان نہیں کرنی چاہیے, میں جانتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی بیان, وہ باتیں بیان کی ہیں, ان باتوں کی لاجک اور مصلیت جو مشروحات میں لکھی گئی ہیں ان کو انہوں نے بیان نہیں کیا, انہوں نے اپنی طرح سے شرح بیان کر دی کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. تو یہ بات اس کے پیچھے کیا آدھی بات تھا. اب مثال کے طور پر ساؤتھ افریقہ میں ہمارے ایک اسلامی بھائی کی دکان ہے, اس شاپ پر ایک مسلمان ہی آیا تھا مگر وہ بھی کسی اور افریقن کنٹری سے تھا, ایک نارمل مسلم تھا. بات مجھے میرے اسلامی بھائی نے بتائی, بات ساؤتھ افریقہ میں ان کی ایک شاپ ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ بات چلی تھی شراب پر, تو اس نے کہا کہ میں تو نماز پڑھنے سے پہلے شراب نہیں پیتا. تو بولا نماز سے پہلے شراب حرام ہے؟ تو بولا شراب تو ہی ہے. بولا نہیں, قرآن پاک میں ہے نا,
لا تقرب الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ جب
نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو, نشے کی حالت میں ہو. تو قرآن کریم نے منع کر دیا تو میں شراب نہیں پیتا. اچھا اب اس کو ہمارے مبلغ چکے وہ دعوت اسلامی سے وابستہ تھے, انہوں نے باتیں سنی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ حکم تو منسوخ ہو چکا ہے سورہ مائدہ کی اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو مطلقاً حرام فرما دیا. اب کوئی قرآن کریم میں صرف یہ آپ کو بیان کر دے, یہ قرآن کی آیت ہی اس پہ بیان کی ہے. یعنی ایک تو آپ نے وہ آیت اگزامپل سنی ہوگی نا, کوئی یہ بیان کر دے کہ جناب نماز سے قریب مت جاؤ, یہ بھی آدھی بات ہے کیونکہ یہ حکم تو منسوخ ہو چکا ہے. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کے تحت کہ اب تو یہ بھی نہیں ہے کہ جب تم نماز کے قریب مت جاؤ جو تم نشے کی حالت میں, اب تو نشہ مطلقاً شراب مطلقاً حرام کر دی گئی ہے نا. اب اگر کوئی اتنی سی بات آپ کو کر دے گا تو وہ بولے گا میں نے قرآن سنایا ہے, تو اس کے ساتھ پوری بات ہونی چاہیے. تو لوگوں نے پوری بات بیان نہیں کی ہے, اور جو بات بیان نہیں کرنی چاہیے تھی وہ پبلکلی آ کر بیان کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. بڑے بیٹے کو اگر باپ بیٹے سمجھائے گا تو چھوٹا بیٹا بیٹھے یہ ضروری نہیں ہے, درست ہے؟ باپ اگر بیٹے کو کوئی بات سمجھائے گا تو بیٹی بیٹھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو کوئی بات سمجھائے گا تو اولاد بیٹھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اگر بہو کو کوئی بات سمجھائی جائے گی تو بیٹی بیٹھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور جو بغیر کسی مصلحت کے بغیر کسی حکمت کے سب کو بٹھا کر ساری باتیں بیان کرتا رہے تو لوگ اس کے گلے میں ایک تختی ڈال دیں گے جس پہ لکھا ہوگا اس بیوقوف سے بچ کر رہنا. یہ بات اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے, ایسا ہو رہا ہے.
اگر کوئی شخص حدیث کو سنتا ہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ حدیث تو نہیں تھی, یہ تو کوئی ایسی کسی نے جو نا فیس بک والے عالم نے جو نا مجھے بتا دی تھی, تو
قرار آدمی غیر عالم نہیں ہوتا, ہمارے مولانا صاحب ہیں فیس بک کے اوپر,
تو کیا وہ یعنی کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟
نہیں مفتی صاحب, اب دیکھو یہ مفتی صاحب کی ضرورت پڑ گئی.
دیکھیے کہ ہر بات اگر اس اعتقاد سے کہ حدیث پاک ہے کسی مستند نہیں, اصل میں اچھی جو بعد میں احادیث گھڑی بھی گئی یعنی وہ احادیث نہیں ہیں, لوگوں نے باتیں گھڑ دی ہیں, تو علماء اس کو موضوع یعنی گھڑی ہوئی جو ہے وہ حدیث یا گھڑی ہوئی بات کہتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے یا مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کسی جب تک کسی مستند عالم دین سے یا کسی مستند کتاب سے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے, حدیث نہیں سنی ہے, تو اس کے اوپر یہ اعتقاد کر لینا کہ یہ حدیث ہے یہ درست نہیں ہے, بلکہ وہ تو اس چیز کو منسوب کر رہے ہیں سرکار کی طرف اور لوگوں کو بھی آگے پھیلا رہا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات کو آگے پہنچا دے. تو اس لیے اس طرح سنی سنی باتوں کے اوپر تو اعتبار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ اچھی بات ہے, پہلے یہ تصدیق کر لیں, اچھی بات ہے تو ویسے عمل کیا جا سکتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ تصدیق کر لی جائے کہ یہ واقعی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے, تاکہ آپ اس کو حدیث سمجھ کر یا حدیث کہہ کر نہ خود عمل کریں نہ آگے بیان کریں. تو ہر بات حدیث نہیں ہوتی ہے, تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ حدیث ہے نہیں ہے, کسی مستند عالم دین سے اس کی تصدیق کروا لی جائے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر عقیدہ یا اس کے اوپر عمل کی صورت کی جائے.
وہاں کچھ سوال
کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی اچھی ڈبیٹ چلی. میرا نام شاری کاشف اتاری ہے اور ISO اسٹاف ممبر بھی رہ چکا ہوں میں. ایک سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے اس دور میں جدید علوم کو سیکھنا چاہیے اور اچھے سے اچھے مکینک کی طرف جائیں, تو مکینک کی فیلڈ کی طرف سیکھیں یا انجینئر کی طرف جائیں یا ڈاکٹر کی فیلڈ سیکھیں, تو ظاہر ہے اس فیلڈ کو سیکھنے کے لیے اس ادارے میں جاتے ہیں. تو یہ سوال نہیں ہے, ایک رہنمائی چاہتا ہوں آپ سے نا. اس ادارے کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں گناہوں کا ایک ایسا سیلاب ہوتا ہے, تو اگر وہ فیلڈ سیکھتے ہیں تو بہت زیادہ دین سے دوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ وہ اس فیلڈ کو سیکھیں, اگر اس فیلڈ کی طرف چلے گئے تو جو آج کل مخلوط نظام میں تعلیم ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, وہاں پہنچے تو وہ ایک عجیب ازدحام ہوتا ہے گناہوں کا اور شوق بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے, تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ رہنمائی فرما دیں. ہمارے
علم سیکھنے کی تین میٹر سامنے رکھیے, انشاءاللہ آپ اس کو اپنے طور پر اب جج کیجئے گا. میں اس کی ڈیٹیل میں کسی اور انشاءاللہ ہم سیشن میں اس کی ڈیٹیل میں جائیں, کیونکہ یہ آج فرسٹ ٹائم ہے, تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے سافٹ سافٹ چلیں. ٹھیک ہے,
انشاءاللہ.
تو ہمیں تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو سیکھ رہے ہیں وہ شرعاً درست ہو, جس سے سیکھ رہے ہیں
اسے سیکھنا شرعاً درست ہو، اور جہاں سیکھ رہے ہیں وہاں جا کر سیکھنا درست ہو شرعاً. یہ تین چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی، کیونکہ ہر ایک کی نوعیت جدا جدا ہوگی، ہر ایک کی سچویشن جدا جدا ہوگی، اور جیسی نوعیت اور سچویشن ہوگی اس کے مطابق ہی علماء اس پر فتویٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا، جو پڑھ رہے ہیں، کانٹینٹ جس کو کہتے ہیں آپ، کریکلم جس کو آپ کہتے ہیں آپ، وہ ڈیو ٹو شریعہ ہو نمبر ون. جس سے سیکھ رہے ہیں اس سے سیکھنا ڈیو ٹو شریعہ ہوگا، اسے سیکھنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہو کہ اس کو آپ استاد بنا سکتے ہیں. تیسری بات، جہاں سیکھ رہے ہیں وہاں کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ شرعاً درست ہو. ان تینوں چیزوں کو جب کوئی مفتی انڈوس کر دے اس کے بعد آپ وہاں جا کر سیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ادروائز تو اجازت نہیں ملے گی. کیسے کریں گے؟ او پھنس گئے تو لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، اور آپ کو یہ سوال کرنے کی حاجت پائی کیوں آپ نے؟ آپ نے سوال کر دیکھے، سیدھی سی بات، آپ جیسا سوال کریں گے ویسا جواب ملے گا نا. اب یہاں دیکھیں، میں نے مسئلے سے کام نہیں لیا، مسئلے سے صرف اتنا کام لیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو یہاں اور کھل کر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن مے بی کہ شاید آپ فرسٹ ٹائم اس کو افورڈ نہ کر سکیں، ہے نا، اس کو افورڈ نہ کر سکیں. اس لیے میں نے ایک بہت کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ ہم نے دارالمدینہ جب شروع کیا نا تو ہمارے لیے بڑے ایشوز آئے تھے، جب ہم نے مدنی چینل شروع کیا تب بھی ہمارے لیے بڑے ایشوز آئے تھے، ڈیفینیٹلی دونوں طرف ہم نہیں تھے. تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے مفتیان کرام کو سلامت رکھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت باتیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء کی صحبت عطا کی کہ جو ہمارے سامنے بڑے براڈ ویژن پر انہوں نے چیزیں لکھی. تو تین چیزیں، ابا بولے تینوں چیزیں بھی اب بتاؤ، تو جیسا جہاں ماحول ہوگا وہاں اس طرح آپ جا کے پوچھ لیجئے کہ یہ ہے یہ ہے یہ، کیونکہ بعض چیزیں سیکھنی ضروری بھی ہوتی ہیں، ان کا سیکھنا یا اس ماہر لوگوں کا امت میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب وہ سیکھے کیسے؟ تو اس کے لیے پھر ایسا ماحول بھی کریٹ کرنی ہے کہ ضرورت پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی پیچھے سے جو آ رہا ہے نا، یہ بنا ہوا ہمارا نہیں ہے، بنا ہوا کچھ اور ہے. تو وہاں پر یہ اصول تو دیکھے نہیں گئے ہوں گے، ماحول کیا تھا وہ اصول تو دیکھے نہیں گئے ہوں گے، لیکن جب ایک چیز ہمارے پاس آئی ہے، اب جو بھی جانور ریوڑ میں کھڑا ہے ہم بولے گئے یا جانور یہ نہ کاٹو کھاؤ، نہیں ہے نا، ابھی تو بکرے اور کھنزیر میں فرق کرتے نہیں کرتے، دونوں بکرا بھی چار ٹانگ والا ہے کھنزیر بھی چار ٹانگ والا ہے یار، تو ہر چار ٹانگ والا جانور کاٹ کے کھا لیتے ہیں آپ. جس قوم کو بکرے اور کھنزیر میں فرق پتا چلا تو اس کو یہ فرق نہ پتا چلے گا. جب بکرا عید میں قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو کیا ہر جانور لے لیتے ہیں؟ اچھا بھی ہوتا ہے پھر بھی پوچھتے ہیں کہ یار قربانی کے قابل ہے یا نہیں ہے. اب قربانی کے لیے شرط الگ ہے، اور عام طور پر بکرا کاٹ کے کھانا جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کے احکام الگ ہیں، کہ اس کی اگر عمر نہیں بھی ہے تب بھی اس کو کاٹا ہو کھا لیا تو آپ کے لیے حلال ہو گیا، لیکن اگر آپ قربانی واجب قربانی ادا کرنے گئے تو اب عمر کی بھی قیدیاں لگائی جائے گی، دیگر قیودات بھی لگائی جائیں گی. تو وہ قیودات آپ سمجھنے گئے تھے نہیں سمجھیں گے، اور بولیں گے بکرا ہی کاٹتا، ہاں اللہ کے نام ہے کاٹ دیا بکرا تو ختم ہو گئے، بات قربانی واجب ادا نہیں ہوگی اگر وہ شرائط پوری نہیں کی جائیں گی.
کاٹنا اور کھانا،
ہاں کاٹنا اور کھانا حلال ہوگا، لیکن وہ قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. تو یہ تو فرق کرے گا نا، دو ہی پیالے رکھے ہوئے ہیں، دونوں کا رنگ سیم ہے، ایک میں شربت ایک میں شراب ہے، تو یہ شراب اس رنگ کی سمجھ کے پی تو نہیں نہ جائیں گے آپ یار، شراب کو چھوڑ دیں گے شربت کو پیئیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ فرق کون کرے گا جو فیلڈ میں جائے گا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبید الرحمان ہے اور میرا تعلق سی بی ایم یونیورسٹی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر، وہ پھر آپ نے کہا کہ مذاق وغیرہ نہ کریں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، لیکن جو یونیورسٹیز وغیرہ کا جو آج کل جو ماحول چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو زیادہ مذاق کرے، زیادہ دوسروں کو تنگ کرے، اسی کی پہچان بنتی ہے، لوگ اسی سے زیادہ تعلقات پیدا کرتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے زیادہ دوست ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک اگر پیالے میں شراب ہے اور ایک میں شربت ہے، تو دوسرے پیالے میں شراب ہے اور دوسرے پیالے میں شربت ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ تقریباً تمام یونیورسٹیز کا حال یہی ہے کہ مطلب وہاں کا ماحول شریعت کے مطابق ہے نہیں، تو پھر اس طرح تو نہ تو انجینئر بن سکیں گے، نہ ڈاکٹر بن سکیں گے، اور نہ ہی بزنس کی فیلڈ میں کوئی کام کر سکیں گے. تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
پھر ہارڈ سوال کیا آپ نے، مطلب آپ کے لیے ہارڈ ہے، میرے لیے نہیں ہے. میرے لیے جواب تو سیدھا سیدھا سا ہوتا ہے، لیکن دو سوالات جوابات میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا سوال آپ نے کہا کہ وہ ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول بنتا ہے، تو دیکھیں اچھے لوگ ویسے ہی معاشرے میں کم پائے جاتے ہیں، اور لوگوں نے اچھے اور برے کی تمیز کھو دی ہے. فاسٹ فوڈ میں نقصان ہے، نقصان ہے، لیکن لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہی ہیں نا. ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. میں نے ابتدا عرض کر دی کہ کم از کم آپ جب یہاں سے جائیں کل یونیورسٹی یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں، اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کم از کم آپ کا جانا کل یہ بتائے کہ ہم آج کچھ سیکھ کر آئے. آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا، کہیں کوئی تو پیری اینٹ رکھیں گے نہیں رکھیں گے آپ، کہ یار یہ یہاں سے آج ہم نئی عمارت شروع کر رہے ہیں، نئی بلڈنگ شروع کر رہے ہیں. تو آپ جو یہاں آئے ہیں تو آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جائے. آج اگر کچھ سیکھا ہے آپ نے تو اسے جا کر آپ اپنے اداروں میں پروموٹ کریں کہ آج ہم فضائل مدینہ گئے تھے اور وہاں ہم یہ سیکھ کر آئے. تو وہاں کے ماحول کو بدلنا یہ آپ اس کی کوشش کریں گے. رہی بات کہ ماحول ایسا ہے تو میرے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آپ بولو کہ میں پانی میں غوطہ بھی لگاؤں اور میرے بال بھی نہ بھیگیں. ایسا کوئی فارمولا ہے ہی نہیں میرے پاس کہ کیچڑ میں چلوں اور چھینٹے بھی نہ اڑیں. جس کو ڈر ہے کہ چھینٹوں سے نہیں بچ سکوں گا اس کو چاہیے کہ کیچڑ میں نہ چلے. جی
پڑھائی وغیرہ چھوڑ دیجیے،
صاف راستہ اختیار کیا جائے.
مطلب نہ کوئی انجینئر بنے گا نہ کوئی ڈاکٹر بن پائے گا.
جب مسلمان نے اپنے فیوچر کو پیسوں سے بلونگ کیا ہے تو یہ بھول گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ورنہ البیرونی کہاں گئے، بران کہاں گئے، ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ کہاں گئے. وہ عقد ہے، ان کی لاجکس پر آج آپ کی یہ انڈسٹریاں کھڑی ہوئی ہیں بیسک پر. لیکن چونکہ جیسے ہم سائن لینگویج ہے نا، سائن لینگویج چونکہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں سائن لینگویج کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے میں کتنے پرابلم ہو رہے ہیں. اب وہ اللہ ایک ہے، اب اس کا نشان ہم نے بنانا پڑتا ہے، ہم کو بنا ہوا نہیں ملا. ٹھیک ہے، اسی طرح فرض، سنت، کفر، اس کی سائن تو ہوگی نہیں ہوگی. اگر ہم کسی ڈیف کو اگر ہم سائن لینگویج سکھانا چاہ رہے ہیں اور شریعت کے احکام سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو یہ سائن سکھانی پڑے گی. وہ سائن بنی بھی نہیں آئی ہے، کیونکہ جنہوں نے بنائی ہے وہاں یہ ٹرمنالوجیز نہیں ہے. ہم جب اس سائن کو اپنے اندر لیں گے اور ہم اپنا ایک ڈیف مبلک بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینیٹلی ہم نے سائن سکھانی ہے، تو اس میں ہم نے اپنی چیز ڈالنی پڑے گی نہیں ڈالنی پڑے گی. ہم نے جو کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے اس میں ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو، ریلیجن پوائنٹ آف ویو، ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے. ہمیں تو جو کتاب چھپ کر آئی ہم نے اس کو پڑھا اور پڑھانے والوں نے اسی کو سیکھا، اس کو ڈیو ٹو اسلام ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی. ہماری کوئی اسلامک ایسی ایکس رے مشین یا ایسا اسلامک الٹرا ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے ہم نے کہ یہ جو بھی کچھ آئے گی یہ اس سے گزرے گی. بننے کا پرابلم نہیں ہے، لیکن بننے کے لیے وے تو ہمیں اپنا اسلامک یوز کرنا پڑے گا نا. نتیجہ کیا نکلا کہ لینگویج بھی، کلچر بھی، ایوری تھنگ اپنے دین اور اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے کام کے لیے جی کون رہا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی. یار میں مسلمان ہوں، میں جوان ہوں، میں نے کچھ اگر تعلیم حاصل بھی کی ہے. میں ساؤتھ کوریا میں گیا تھا، ساؤتھ کوریا میں سیول میں تھا، تو وہاں پر ہمارے پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ تھے، پاکستان سے گئے تھے، اتنے سارے جمع ہو گئے، پی ایچ ڈی کر رہے، تو پتہ نہیں کوئی ہواؤں پہ کر رہا ہے تو کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، کوئی بادلوں پہ جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ادھر ادھر کی اپنی سمجھ میں نہ آوے کہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اتنی دیر بیٹھ کے سارے اپنے وہ باتیں کر رہے تھے، آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا یار میرے کو تو اتنی سی بات بتاؤ، تمہاری تعلیم سے میرے دین کو کیا فائدہ ہوگا. تم مسلمان ہو؟ ہاں بھائی بتاؤ، تمہاری تعلیم سے، تمہاری قابلیت سے، تمہاری سائنسدان بننے سے، فلاں فلاں بننے سے، ماسٹرز کر لینے سے اسلام و دین کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے دین کو کیا فائدہ پہنچاؤ گے؟ سیدھی سی بات کا جواب دے دو. آپ عقل مند ہو، آپ انٹیلیجنٹ ہو، آپ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو کیا فائدہ پہنچائیں گے اپنی ذات سے؟ اب یہ کوشچن کھڑا کر کے میں آ گیا، کیا کر سکتا ہوں؟ اس طرف ہماری سوچ نہیں ہے میٹھے میرے اسلامی بھائی. اور پھر ہم یہاں اسٹیج پہ اب کیا بولے، اب ہم کو پوچھ رہے کہ ہم کیا کریں. اب کہ ہم ابو مجھے بہت ماریں گے. اس نے تھوڑی بھیجا تھا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حسن الرحمان میرا نام ہے اور سافٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ فیڈرل یونیورسٹی سے حاضر ہوئے ہیں. میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک تھوڑی کنفیوژن بھی ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جدھر ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ غیر شرعی کام کیا ہو رہے ہیں. اب جیسے صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ کو ایجوکیشن ہر جگہ پہ ہے, اور آج کل کوئی یونیورسٹی یا کوئی اسکول یا کوئی کالج اگر نیو کھولنا چاہتا تو ان میں پہلی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کو ایجوکیشن ہو تاکہ لوگ ہماری طرف زیادہ مائل ہوں.
لڑکیاں دیکھنے کا شوق ہے
جی,
سمپل سی بات کہہ رہے, لڑکی کو دیکھنے کا شوق ہے. لڑکیاں ہوں گی تو دل لگا رہے گا, لڑکیوں کو یہ کہ لڑکیوں کو تو دل لگا رہے گا, ایک دوسرے کو دکھاتے رہیں گے, ڈیڈ ہوشیاریاں کرتے رہیں گے, ہیرو بنتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. اور کیا مقصد ہے؟
ہمارے پاس پیسہ آتا رہے گا.
اور وہ ان کو وہ آپ کے جذبات سے جو اس وقت جینڈر فیلنگ ہے نا دونوں میں, اس فیلنگ سے وہ کھیل رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں.
ٹرینڈ چل رہا ہے نا اس ٹائم.
بھائی ٹرینڈ کیوں بنا؟ آخر مطلب بتائیں نا کہ شیونگ کریم کی ایڈورٹائزمنٹ پر عورت کا فوٹو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی داڑھی نکلتی ہے. ایک تو ویسے ہی شیو کرنا آرام, مگر اس پر بھی عورت کا فوٹو بنائے گا. ہماری شیونگ کریم کو دیکھے گا تب اس پر عورت کا فوٹو ہوگا. کوئی ٹیوب دیکھنے کے لیے تھوڑی آنکھ اٹھائے گا, عورت دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھائے گا. اس بہانے ہماری ٹیوب دیکھ لے گا. ہماری فیلنگ سے کھیلا ہے نا کمپنی, ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہماری فیلنگ اور ہماری جو پوزیشن اسے کھیل رہی ہے اور پیسہ کما رہی ہے.
کو ایجوکیشن کا دور ہے. اب ایک انسان کو جب خود تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, نہ کوئی شرعی رکاوٹ ہے, تو وہ خود جا رہا ہے, اب وہ گناہ بھی مبتلا ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے ہم لوگ کیا کریں؟ مطلب ہم خود, ہماری نیت تو صاف ہے نا کہ ہم جائیں گے اور ہم سے پڑھیں گے.
بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر نیت صاف لے کر میں بیٹھ جاؤں کہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں سب کو میں اپنی بہن سمجھتا ہوں, تو میرے لیے ان کو ساتھ بیٹھنا یا ان کو دیکھنا جائز تو نہیں نا.
ہم نے فریڈم کی بات کری نا,
فریڈم وتھ لمیٹیشن. آپ کو فریڈم یاد رہا, لمیٹیشن یاد نہ رہا؟
نہیں, تو اپنی نگاہ جھکا کے رکھے.
دیکھیں میں نے کیا عرض کی کہ یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, سمجھی ہوئی ہیں. کیا اتنا کانفیڈینس ہے؟ کیا نظر جھکانے پر مجھے قدرت حاصل ہے؟ ایسے تو نہ کل میں یہ کر لوں گا کیسے کر لے گا, تو وہ چیز ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں, جب جو اس کو سوئمنگ آتی نہیں ہے اس کو کودنے کا کون مشورہ دے گا؟ جس کو سانپ پکڑنا نہیں آتا اس کے ہاتھ میں سانپ دیا جائے گا یہ بتاؤ؟ تو جب سانپ کا پکڑنا نہیں جانتا, سانپ کا اتارا نہیں جانتا, بچھو میں رہنا نہیں جانتا, تو رہے گا کیسے؟ زہر کھاتا رہے گا, ڈنگ کھاتا رہے گا, اس کا بےچارے کا بنے گا کیا؟ اللہ کرے کہ یہ میری ایگزامپل آپ کی سمجھ میں آ جائے.
مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے سوال پوچھو.
ہاں ان سے لے لیجیے, یہ بھائی کو راستہ نکال دو.
بات یہ ہے کہ
ہر چیز کے اندر ہمارے
ہم لوگ کا کیا پرابلم ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی نہیں لیتے, ڈاکٹروں کو دوائی سجیسٹ کرتے ہیں, یہ دوائی دے دو نا.
اس میں دیکھیے آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ اپنی نگاہ نیچی کر لیں, تو اگر شریعت بھی ایسی پاسبلٹی بیان کرتی نا کہ آپ بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر نگاہیں نیچی رکھ سکیں تو پھر آپ کو اجازت ہے. اگر ایسا بھی شریعت میں پاسبل ہوتا تو پھر یہ بات کی جاتی نا کہ ہاں یہ پاسبل ہے تو یہ بھی اس کے اوپر آپ عمل کر لو. شریعت نے تو واضح واضح حکم دیا ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اپنی زینت کے اعضاء کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے چہرے کو چھپا کر رکھیں. تو جب اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بڑھ کر کس کا رتبہ اور شان ہے, ان کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے. تو یہ جب شریعت نے پوسیبلٹی رکھی نہیں ہے ہم اپنی عقل سے بولیں کہ آپ اپنی نگاہ کو جھکا لیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے بٹھانا درست ہے. اب یہ نگاہ درست ہو جائے تو پھر سارا کام درست ہو جائے گا. وہ سامنے بٹھانا بھی یوں بے پردہ درست نہیں ہے, تو نگاہ جھکانے کی بات تو پھر بعد میں آئے گی نا.
خوشی پتہ کس بات کی ہے مجھے؟ جو ابھی جو ایک میں فیلنگ ہے میری کہ آپ کو اس بات کا پین ہے کہ یار کیا مطلب غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں آپ. یہ ایک خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ آپ غلط کو غلط سمجھ, میں غلطی سے بچ نہیں پا رہا ہوں تو میں غلط کو صحیح تو نہیں نہ کہوں گا. تو آپ غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں, رونگ کو رونگ کہہ رہے ہیں کہ میں رونگ وے جا رہا ہوں. اب میرے کو وے بتائیے, یہ بھی ایک اچھی سائن ہے. اور شاید اس کو میں یوں ایکسپلین کر سکتا ہوں, ایک برکت یہ کہ آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دعوت اسلامی سے بلونگ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے آپ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں سے یا کچھ ایک ریلیجین مینٹیلٹی آپ کی ہے، تبھی تو آپ کے ذہن میں اتنے سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ یار کرنا بھی ہے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں. لاکھ پیاس لگی ہو بیٹے، شراب پینے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
تو پڑھنا چھوڑ دیں، چیز ہم بھی جانتے ہیں کہ
آپ کو یہ کر دی نا بیٹا کہ اس کا تعلق یہ ہے، پڑھائی چھوڑ دینا یہ کہنا یہ کافی نہیں ہے. آپ لیگل وے یوز کریں. کیا ڈرائیونگ چھوڑ دو؟ کوئی بھی نہیں کہے گا ڈرائیونگ چھوڑ دو، لیگل وے پہ چلائیں. اگر آپ کو لیگل وے پر ڈرائیونگ کرنا نہیں آتی تو آپ کو کوئی بھی ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دے گا، ہے یا نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی چلانی جس میں اپنا اور دوسروں کا تحفظ ہو، اس کی بھی ایک ٹریننگ ہے یار، اس کا بھی ایک کورس ہے، اس کا بھی ایک ایگزامینیشن ہے. اس کے بعد آپ کو گاڑی دی جاتی ہے، لائسنس دیا جاتا ہے، لیں، اس کے پیچھے بھی ایل لگا دیا جاتا ہے، لڑنے کے بچ کے رہنا، سیکھ رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا. ایک گاڑی روڈ پر لانے کے لیے آپ لا رہے ہیں، مالک آپ ہیں، چلا آپ رہے ہیں، گاڑی بھی آپ کی ہے، پھر بھی آپ کا اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کے تحفظ کو دیکھا جائے گا. تو اسلام و دین کے ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا. لا تقربوا الزنا، قرآن واضح تو پیش فرما دے زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو، یہ تو شریعت کا حکم ہے نا. لیکن یہاں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. اس کا کیا مراد لیں گے آپ؟ تفسیر پڑھیں، واضح طور پر آئے گا کہ وہ اسباب جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جائیں ان سے بچو. اب آپ اس پورے بات کو اپنے جتنے بھی یونٹس ہیں اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پر یہ تحریک ملتی ہے یا نہیں ملتی. آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کیا ان چیزوں سے بچ پائیں گے؟ اسلام تو پیور کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ہے نا؟ اسلام کی تو خصوصیت ہی یہی ہے. تو کیا یہ ہم اپنے جس کلچر میں رہ رہے ہیں یا جی رہے ہیں کہ اس میں ہم اپنے اندر اتنی پیوریفیکیشن پا لیں گے، یا اس میں ہم نے اتنی ٹریننگ لی ہے، اتنی تربیت لی ہے کہ ہم اتنے بڑے مطلب کہ 20 فٹ کے سوئمنگ پول میں چھلانگ بھی لگائیں اور جبکہ آپ کو ٹپ میں نہانا بھی نہ آئے؟ آپ کچھ سوچیے، اب آپ ٹپ میں نہ سکو اور کسی کو بولو کہ یار کچھ تو راستہ بتاؤ سوئمنگ میں چھلانگ لگانے کا، تو پھر ٹرینر کے ساتھ جاؤ بھائی. نہ ٹرینر کے ساتھ جاؤں، نہ سوئمنگ سیکھوں، کچھ بھی نہ کروں، اور بولے مفتی صاحب ہم کو 20 فٹ میں چھلانگ لگانے کی اجازت دے دو، کوئی راستہ بتا دو، تو ڈوبنے کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو. سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو دوبارہ عرض کروں گا، معلومات حاصل کریں.
جیسے تجارت میں یہ ہے کہ ایک تاجر ہوتا ہے تو وہ ایک عورت سے ڈیلنگ کر سکتا ہے،
عورت بیچ سکتی ہے، عورت خرید سکتی ہے، عورت سیلس کر سکتی ہے، عورت سے لینا جائز ہے، یہ ساری چیز. لیکن اس کے بھی کچھ پرنسپل ہیں یا نہیں ہے کہ باجی کے کہہ کر تو عورت کو ہے تو عورت کا ہاتھ پکڑ کے چوڑی پہنائے گا؟ عورت کا چوڑی پہننا جائز ہے، مرد کا چوڑی بیچنا جائز ہے. مرد کا چوڑی بیچنا جائز ہے، عورت کا چوڑی پہننا جائز ہے. اب ہاتھ پکڑ کے کیا چوڑی پہنانا بھی جائز ہے؟ تجارت اصول آیا کہ ٹھیک ہے چوڑی بیچو آپ کے لیے جائز ہے، آپ چوری پہنو آپ کے لیے جائز ہے. اچھا اب چوری پہنانا بھی جائز ہے عورت کو، شور پہنا ہے بیوی کو، بھائی پہنا ہے بہن کو، اگر فتنے میں مبتلا وہاں بھی، فتنے میں اگر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں بھی بھائی کو بھی روکا جائے گا کہ بہن کے ہاتھ پکڑ کے چوری نہ پہنائے، کیونکہ بھائی بہنوں کے کیسز نہیں پکڑے گئے، کیا سسر و بہو کے کیسز نہیں پکڑے گئے؟ پکڑے گئے نا، دیور جیٹ کے کیسز تو دور رہ گئے، اب تو سسر و بہو کے کیسز پکڑے جا رہے ہیں. بلکہ بدقسمتی کے ساتھ میڈیا بتاتا ہے، پیپر میڈیا پہ میں نے پڑھا، باپ اور بیٹی کے کیسز پکڑے گئے. اب یہ بتائیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، یہ سب کہاں سے آیا؟ پہلے تو نہیں سنتے تھے یار ہمارے کان یہ ساری باتیں، یہ کہاں سے آیا؟ میڈیا نے ہماری خواہشات کو، ہماری نفسوں کو، ہماری شہوت کو تحریک دی ہے. آپ مطلب کوئی اسمیل آتی ہے اچھے کھانے کی تو بھوک چمکتی نہیں چمکتی، تو بے پردہ عورت کو دیکھو گے تو شہوت چمکے گی نہیں چمکے گی؟ ایک نیچر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، وہ منی تگا ورا ازالی کا، تو جو اس کے علاوہ کسی اور کو چاہے وہی حد سے بھرنے والے ہیں، تو اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. تو ایسی جگہ سے روکا جائے گا، ایسے مناظر دیکھنے سے روکا جائے گا کہ جس سے آپ کی شہوت کو تحریک ملے گی. آپ کی عمر 18-19 سال کی، 20 سال کی ہے، آپ کی شہوت کو تحریک ملی، شادی کی عمر، شادی کر نہیں سکتے، خرچہ نہیں ہے، گھر چلا نہیں سکتے، خرچہ نہیں ہے، لڑکی ہاتھ نہیں پکڑے گی کہ نوکری نہیں ہے، اتنی ساری چیزیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور آپ بولو کہ ایسی جگہ جانے کی اجازت دے دی جائے جہاں میری شہوت کو بھی تحریک ملے، اور شہوت نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لیگل وے بھی نہ ہو، تو آپ کیا انلیگل وے یوز کریں گے شہوت کا؟ اچھا پھر کہا گیا کہ جس کو شہوت تنگ کرے، شہوت جس کو تنگ کرے
اور وہ مطلب شادی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو حدیث پاک میں آئے گا وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو کاٹتا ہے تو کیا روزہ رکھو گے دن رات؟ بوتل کون جا کے پیے گا؟ بند کون کھا کے کھائے گا؟ برگر کون کھائے گا؟ تو کینٹین کا ماحول الگ، کلاس کا ماحول الگ، فیمیل ٹیچر ان کی عجیب و غریب قسم کی جو بیان کی جاتی ہے وہ الگ، میل ٹیچر الگ، پھر پروموٹ الگ، پھر گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی پر دیکھنا الگ، ڈرامے الگ، فلمیں الگ، میڈیا الگ، سوشل میڈیا الگ، مناظر الگ، میگزین الگ، ویڈیوز الگ، امیجز الگ، سارا الگ، ہر طرف سے مارا جا رہا ہے کہ شہوت کو بھار، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ مطلب یہ کر، اسلام کہتا ہے کہ اس سے بچ، بچنے کے لیے راستے ہمیں کو اختیار کرنے پڑیں گے نا. اب آپ کسی مفتی کو جا کر، یعنی یہ تو ایسی بات ہوگی میرے پیارے اسلام بھائی کہ کوئلہ رکھ کر مفتی کو بولے اس کو دھو کر دے دو. اب مفتی کوئلہ دھو کر کیسے دے گا یار؟ کوئلہ کبھی دھلتا ہے؟ نہیں دھلے گا نا کوئلہ، کوئلہ وائٹ ہو جائے گا غلام رسول بھائی کلر کرنے سے، لیکن کوئلہ کوئلہ ہی رہے گا. کوئلے پر اگر سفید کلر کر دو تو کوئلہ کوئلہ ہی رہے گا. کوا سفید بھی ہوگا نا تو اس کو کوا ہی کہیں گے، کبوتر نہیں بن جائے گا سفید. اب میرا خیال ہے میں نے بہت کھل کر آپ سے بات کی ہے نا کہ سارے راستے اسلام و دین نے بند کیے ہیں اور اسی میں اس میں بھلائی ہماری. اگر اس طرح بے باک کر دیا جائے گا جس کو چاہے منہ مارتا رہے تو وہ تو گدھے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. گدھا ہر جگہ منہ مارتا ہے، کتا ہر جگہ منہ مارتا ہے، انسان نہیں مارتا. انسان تو وہی منہ مارے گا جہاں مارنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے. بات سمجھ رہے؟ میرا خیال ہے ان کو اجازت دی جائے سوال کرنے. یہ پہلے یہ کرنا چاہ رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میرا رہنمائی یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے شروع سے بچپن سے ایک حدیث پڑھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو چین میں تو آج اس حدیث کے 1400-1450 سال بعد بھی شریعت نافذ نہیں ہے، تو اس حساب سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہوگی؟ اور دوسری بات، آپ نے یہاں پہ ایک بات کی کہ ہمارا یہ علم حاصل کرنے سے اسلام یا دین کو کیا فائدہ ہوگا، تو حضرت میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے البیرونی کا نام لیا، آپ دوسرے مسلمان سائنٹسٹ کا نام لیں، آپ نے یہاں بڑے فخر سے ان کا نام لیں گے، تو اس وقت جو عالم اسلام ہے ہمارا جتنا بھی، آپ مغلوں کا بھی دور اٹھا کے دیکھ لیں گے، جس وقت جس ٹائم پہ یہاں تاج محل بن رہا تھا تو وہاں پہ مغرب میں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، تو آج مغرب ہم پہ رول کر رہا ہے اور ہم جو ہیں ان کے محکوم ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے ایک جو مدرس تھے یہاں جو خطاب کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے تنزیہ ایک لہجہ اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ چاند پہ جا رہے ہیں اس کا ہمیں کیا لینا دینا، ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاند کو انگلی سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو وہاں بھیجا ہے کہ جا کے دیکھو کہ چاند کے دو ایک لائن ہے اس کے اوپر کہ ایسا لگتا ہے کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے. تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے سے باتوں میں فخر تو کر سکتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جنگ کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو وہ گھوڑے آپ کو مدرسے سے تو نہیں ملیں گے. تو تحریک میرے حساب سے تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ ارباب اختیار کو مجبور کریں گے، جیسے اب ہماری یونیورسٹی ہے اس کے لیے، ہم لوگ جب میٹرک لیول تک تھے تو ہمارا اسکول الحمدللہ وہ تھوڑا اسلامی بیک گراؤنڈ تھا ان کا، تو گرلز کیمپس الگ تھا، بوائز کیمپس الگ تھا. ٹھیک ہے آپ تعلیم سے نہ کہ مطلب وہ اس طرح کی تحریک نہیں ہونی چاہیے کہ جو طالب علم ہے وہ تعلیم سے دور ہوں، تحریک تو یہ ہونی چاہیے کہ ارباب اختیار کو اس بات پہ فورس کیا جائے کہ وہ ایک مخلوط نظام میں تعلیم کو ختم کریں اور علیحدہ سے گرلز کے لیے الگ کیمپس ہو، بوائز کے لیے الگ کیمپس ہو.
تعلیم حاصل کرنے سے تو آپ کو ابھی تک روکا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو تین چیزیں بیان کی. جو پڑھ رہے ہیں وہ ڈی ٹو شریعہ ہو، جس سے پڑھ رہے ہیں اس سے پڑھنا شریعت کی اجازت ہو، اور جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں شریعت نے پڑھنے اور جانے سے منع نہ کیا ہو. ایسا ماحول کریٹ کرنا یقیناً جو اس کو پروموٹ کرے یا اس کو لے کر چلے ان کی ذمہ داری ہے، یہ کریں. تعلیم حاصل کرنا اپنی جگہ، اگر تعلیم ہی غلط ہوتی تو دار المدینہ کیوں کھولے جاتے؟ ہم 2017 میں کالج کیوں کھول رہے ہیں؟ بلکہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں نا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کروا رہے ہیں. ابھی 9-10 کے ہمارے پیپر ختم ہو گئے جو ہم نے شروع کیے، اور انشاءاللہ 2018 تک امید ہے کہ شاید ہم یونیورسٹی کھول لیں گے
انشاءاللہ.
تو کیوں کر رہے ہیں؟ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم وہ ماڈل دیں گے کہ ہمارے پاس جو آئے گا اس کو دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں نہیں جانا ہوگا، جب دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج یونیورسٹی میں نہیں جانا ہوگا، وہ دین ہو یا دنیا ہو دونوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو دعوت اسلامی کے ایک ہی یونٹ میں آنا ہے. وہاں سے جب یہ فارغ ہوگا تو انشاءاللہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کیا ہوا ہوگا،
یہ وہ تعلیم تھی جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کی تھی، جن کو آج آپ فخر کے ساتھ یاد کر رہے ہیں. آج ہم جن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ جو ہمارا مائنڈ دے رہے ہیں. آج ایسا نہیں کہ دنیا میں مسلمان پڑھ نہیں رہا ہے، آج آسٹریلیا چلے جائیں، آج ایک سے ایک پاکستانی اور مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یورپ میں جائیں پڑھ رہے ہیں، فرانس میں جائیں پڑھ رہے ہیں. میں تو دنیا کے کتنے ملکوں میں گیا ہوں، وہاں چائنا میں پڑھ رہے ہیں، وہاں میں نے اسٹوڈنٹ سے ملاقاتیں کی ہیں. یہ آپ نے کہا نا علم طلب کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا ہو، اس سے مراد صرف چین نہیں ہے، فاصلہ مراد ہوتا ہے نا، تاکہ تمہیں کہیں کا بھی سفر کرے. اس سے علم سے کیا مراد ہے؟ علم دین. دیکھیں جہاں بھی قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے نا، اس سے مراد علم دین رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اب اسی دین کو سیکھتے سیکھتے ہی ہمیں ہمارے دنیاوی علوم پر دسترس ہوگی. اس کو دیکھیں، مسلمان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر شے کا علم ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. ہر علم قرآن میں موجود ہے. وہ قرآن اس انداز سے پڑھانے والے لوگ نہ رہے، یا رہے تو نظر میں نہیں ہے، اور ایسے پڑھنے والے لوگ نہ رہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دو تین چیزیں ہیں. اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے یہاں مفتی کو 200,000 سیلری، 1600 سی سی کار اور 200 گز کا بنگلہ دیا جائے گا، اور یوٹیلیٹیز بل بھی ہم افورڈ کریں گے، اور 2 ملازم دیے جائیں گے، 1 ڈرائیور دیا جائے گا، اور تمام گروسری وغیرہ جو بھی ہوگی وہ کمپنی کی طرف سے ہوگی، اور سال میں 1 دفعہ حج اور 1 دفعہ عمرہ کی ٹکٹ دی جائے گی، اور فیملی کا ٹوٹل میڈیکل فری کر دیا جائے گا. مفتی کون نہیں بنے گا؟ علم کی خدمت، دین کی خدمت یا پروموشن؟ اچھا ہے دونوں سمتے. چلو ہم نیگیٹو کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہم پوزیٹو کی طرف جاتے ہیں کہ یار چلو اچھا ہے، دین کی خدمت بھی ہو جائے گی اور اپنا یہ بھی. تو بیسیکلی جو ہمارا جو پرپز ہے نا، موسٹلی جو پرپز ہے وہ کوئی خدمت نہیں ہے، صرف فیوچر ہے اور اکنامیکلی فیوچر ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلے جو ہمارے بزرگ تھے نا، وہ دین کو اور امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کرتے تھے، صرف اپنے فیوچر کے لیے نہیں تھے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہماری کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے گی، کوئی ایجاد آ جائے گی تو ہمارے لیے کوئی میڈل اناؤنس ہو جائے گا، تو کوئی تمغہ اناؤنس ہو جائے گا، یہ اناؤنس ہو جائے گا، وہ ایسی کوئی مینٹلٹی نہیں تھی. آج ہماری کسی بھی اپروچ کے پیچھے ایک لاجک یہ ہے کہ میں فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤں گا. آج آپ میٹرک کر کے جب آپ فرسٹ ایئر انٹر کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کسی ہائرلی ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، تو آپ فیوچر کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ یار مطلب کہ فیوچر کس کا ہے، کیا بولتا آپ اس کو، اسکوپ کس میں زیادہ ہے، اسکوپ کس میں زیادہ ہے. تو اب اسکوپ کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو اگر یہ کر دیا جائے، اور جس پری پلاننگ اس کو روکا گیا نا، کہ ہم جس ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں نا، اس میں فیوچر کو بنا دیا گیا کہ اس کو جتنا اچھا پڑھو گے آپ، اتنی اچھی آپ کی لیونگ اسٹینڈرڈ آپ کا اتنا اچھا ہو جائے گا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ہم سب مل کر اپنے اسلامک اسٹیٹس کو کیوں نہ اکنامیکلی طور پر اس کو ہم مضبوط کر دیں، کہ جو عالم بنے گا 1,00,000 روپے، یہی ہے سہولت. جو مسجد کا امام ہوگا 50,000 روپے سیلری، اور یہی ہے سہولت. اس کے اگر اچھا قاری ہوگا تو 75,000. حافظ اچھا قاری، پھر عالم ہوگا تو 1,00,000. عالم کے اگر مفتی ہوگا تو 2,00,000. آپ بتائیے مدر سے بھر جائیں گے. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ صرف آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم مذہب اور دین سے دور ہیں، اور وہ کون سے اسباب تھے جس سے مذہب اور دین سے دور کرنے میں جن کو بروئے کار لایا گیا. مذہبی طور پر اکنامیکلی ویک کیا گیا، اور ورلڈلی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو پر فائنینشلی اور اکنامیکلی اسٹرانگ کیا گیا. رخ ادھر ہو گیا، ادھر خالی ہو گیا. آج غریب اور گاؤں کا طبقہ آ کر مسجد کا امام بنتا ہے، کیا کسی شہر کو اور اچھے خاندان اور پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے مسجد کا امام بنتے دیکھا ہے؟ آج ہم کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا یا علماء ہمیں کیا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مولانا اور علماء کا یہ آئے کہاں سے ہیں، کس گراؤنڈ سے آئے ہیں؟ بات میری سمجھنے کی کوشش کریں. وہ بیچارہ آنے کے بعد مدرسے میں آتا ہے، اس کو کھانے پینے کے مسائل ہیں. اب تو کھاتے پیتے ہیں نا، آپ تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں جاتے تو فیس دیتے ہیں، آپ کے گھر والے فیس افورڈ کرتے ہیں. یہاں علماء کی کوئی فیس دیتا ہے؟ आपको कैंटीन आपको हॉस्टल के अंदर आप बाकायदा पेमेंट करते हैं, एक ईयरली एनुअली फीस होती है, ये सब कुछ करते हैं। यहां ऐसा है नहीं है, गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं, मां बाप पुछ पुचार के बेचारे को बिठाते हैं, इनको यहां मतलब कि खाने पीने को प्रॉपर मिले या ना मिले, क्योंकि चंदा कर करते हैं, चंदा करो बोलो मौलाना चंदा करते हैं, मौलाना अपने घर के लिए थोड़ी चंदा करता है, ओलामा बनाने के लिए चंदा कर रहा है, मस्जिद बनाने के लिए चंदा कर रहा है, यही है ना, और किसके लिए चंदा। जब एक बड़ा डॉक्टर आकर अपनी यूनिवर्सिटी और अपना हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा करता है तो लोग उसको कितनी इज्जत देते हैं, लेकिन एक मौलाना मस्जिद के लिए चंदा करता है तो लोग उसको कितना हकीर किकारत की नजर से देखते हैं। एक हॉस्पिटल बनाएगा कि उसको फ्री में इलाज होगा, उसको प्रमोशन दी जाती है। एक मस्जिद बनाएगा तो क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने की फीस ली जाएगी, फ्री में तो नमाज पढ़ाई जाएगी, मगर मौलाना है ना चंदा कर रहा है मस्जिद के लिए, इसको मतलब किस तरह मतलब कि हकारत की नजर से देखा जाता है। अगर हम मिलकर अपना ये जो फैक्टर है जिसको तरफ मैं अभी एंड में आपके तरफ इशारा कर रहा हूं कि हमें अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पर इकोनॉमिकली तौर पर वीक किया गया तो डेफिनेटली मां बाप की प्रायोरिटी खत्म हो गई। क्या मां बाप ने आपके लिए अच्छा सोचा था कि हमारा बेटा ये पढ़ेगा तो बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा, वो पढ़ेगा तो इसका और हमारा मुस्तकबिल बनेगा। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है कि आज वो साइंटिस्ट भी नहीं बन रहे। आज हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा ना आज आप पढ़ रहे हैं तो गुलामी किस चीज की है, आज पढ़ रहे हैं 4 लाख से ज्यादा वेल क्वालिफाइड सर्टिफाइड स्टूडेंट फाइलें हाथ में लेकर बेरोजगार घूम रहे, लाखों की तादाद में जॉब्स नहीं है ना, दुनिया में जाते तो दुनिया में जॉब्स नहीं है, इतनी बेरोजगारी है मैं आपको बता नहीं सकता। इतना पढ़ने के बाद अमेरिका में जाए पेट्रोल भरने की नौकरी मिल जाएगी आपको, तो आप बोलोगे यार ये सारी फाइलें क्या पेट्रोल पंप पे खड़े होने के लिए ली थी, वहां पेट्रोल पंप पर पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है, मैं कहा मेरे यहां पेट्रोल पंप पर कोई नहीं खड़ा रहेगा क्योंकि वहां पेट्रोल पंप पर खड़े होने के बाद भी डॉलर ही मिल रहा है ना, यहां पर रुपया मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को आप जब तक के रियलाइज नहीं करेंगे आप हकीकत को नहीं पा सकोगे। हकीकत को पाने के लिए जो वर्ल्डली और इस्लामिक एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंसेस पैदा किए गए और इकोनॉमिकली तौर पर एक को स्ट्रांग और एक को प्री प्लान वीक किया गया और उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज को बदल दिया गया और वो एक जनरेशन से नहीं हुआ, वो पिछली 4 या 5 जनरेशन से चला आ रहा है, यही से ज्यादा जनरेशन चला आ रहा है। मेरे आज के बयान कर देने से ये कोई मतलब पे कोई चेंजेस भी नहीं आ जाएगी, लेकिन मैं इतनी उम्मीद तो रख सकता हूं कि जो इस्लामी भाई इस यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सेक्टर से आए हैं वो मेरी इन बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप कोशिश करें मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, आपके लिए इसमें कोई ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं, मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। आप जो गुनाहों से बचना चाहते हैं फिर भी पढ़ना चाहते हैं ये सब करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है कोई शे। प्रॉपरली डायरेक्शन का होना और आपकी प्रॉपरली ट्रेनिंग और तरबियत का होना बहुत जरूरी है, तो आप इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे और मेरे रब ने चाहा तो गुनाह से बच भी लेंगे।
और दूसरी बात यह कि अल बेरूनी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, को एजुकेशन थी उस वक्त
जी,
ये अल बेरूनी का कौन सा स्कूल था।
मैं इसमें अर्ज करता हूँ, जब तक यानी हमारे निगरानी शूरा ने जिस ट्रेंड की तरफ इशारा किया है कि जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक मदरसे हुआ करते थे उस दौर के जिसमें दीनी तालीम होती थी और उसके अलावा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तहकीकात होती थी असरी वो भी वो उन्हें पढ़ाई जाती थी, तो उस वक्त की परफॉर्मेंस तो ये है कि हमें अबू रेहान अल बैरूनी मिल रहे हैं, हमें जाबिर बिन हय्यान मिल रहे हैं जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं और लताइफुल मिनन में हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह इन्हें औलिया में से शुमार कर रहे हैं,
अल्लामा से पढ़े हुए थे
जी मदरसों से पढ़े हुए, अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, फादर ऑफ जूलॉजी हैं, फादर ऑफ बॉटनी हैं, उस वक्त अरसा तक सदियों तक इनकी बुक्स यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में जूलॉजी और बॉटनी की बुक्स में पढ़ाई जाती रही। मूसा ख्वारज़मी हैं, मदरसे से पढ़े हैं, किताब लिखते हैं अलजबर वल मुकाबला और अलजबरा बन जाता है, अलजबर वल मुकाबला तो ये अलजबरा वहां से आया। इस और हम अगर इसमें मतलब डिटेल स्टडी करें तो आपको इतने सारे बड़े बड़े यानी नाम मिलेंगे जो दुनियावी उलूम के भी बड़े नाम हैं और अपने वक्त में वो अपनी फील्ड के अपनी इस्लामिक साइंसेस के अंदर भी इस्लामी मालूमात के अंदर भी वो मदरसों से पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिच नॉलेज रखते थे। ये उस टाइम की परफॉर्मेंस है और जिसकी तरफ जो है निगरानी शूरा ने इशारा किया कि फिर उसको सिस्टमैटिकली दोनों को अलग किया गया, एक को जो है उसको जो है साजिश का हिस्सा बनाते हुए उसको माली तौर पर कमजोर کیا گیا اور دوسری کو جو ہے لبھانے کے لیے یہ کیا گیا. جب یہ ہو گیا تو اب تو یعنی کیا یونیورسٹیز میں کالجز میں فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہاں بجٹنگ نہیں ہو رہی ہے؟ وہاں ایکسپینڈیچر انکر نہیں ہو رہا؟ تو اب یعنی کیا مدرسوں سے حضرت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ریسرچر اپنی فیلڈ کے کیا وہ نہیں نکلے؟ یہ ان کی پرفارمنس ہے. حضرت علامہ امجد علی آدمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ جو اتنے بڑے ریسرچر ہیں, طب میں بھی تھے, ایکسپرٹیز بہت بڑی ایکسپرٹیز تھی, لیکن کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ اپنی یہی مدرسے کی پرفارمنس ہے کہ وہ اتنا کوالٹی پروڈکٹ نکال رہی ہے. اور مصطفیٰ رضا خان نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگ ہیں جو یہ نکل رہے ہیں. یہاں جو ہے پیورلی اب جب یہ ورلڈلی جو ایجوکیشن ہے اس پر جب فوکس ہو گئے, آپ نے بات کی تاج محل کے ٹائم کی, کیا سیون میریکلز آف ونڈر یعنی جو ورلڈ ہے اس میں شامل نہیں ہے؟ کیا انجینئرنگ کا شاہکار نہیں ہے اس وقت؟ یہ شاید بڑی سسٹمیٹکلی دماغ کو اس طرح سے ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. بیٹے تاج محل اس وقت کی انجینئرنگ سائنسز کا شاہکار ہے. اگر زلزلہ آ جائے اتنی بڑی سسٹمیٹکلی اس کو اینگولر اس کو اس کی الٹیچیوڈ بنائی گئی ہے, زلزلہ آ جائے تو وہ یوں گریں گے نہ کہ یوں کہ آبادی پہ گریں تو لوگوں کو جو ہے نا اس کے اوپر مینار گرے تو لوگ مرمر آ جائیں. اتنا انہوں نے کیلکولیشن کر کے اور محسوس بھی نہیں ہوتا کیلکولیشن کر کے وہ بنایا ہے. تو وہ اس ٹائم کے جو مسلمان تھے ان کی اس وقت کی نالج اور ایکسپرٹیز دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہے. اگر کسی نے ایک مطلب مثال کے طور پر ایک تحریر لکھ دی اور یہ بتا دیا اور اس وقت کی ان کی پرفارمنس کیا ہے کہ وہ ہماری بکس کی اور جو ہے نا لے کر یونیورسٹیز میں وہ پڑھا رہے ہیں, اور اب اگر یہ جو الگ ہوا ہے تو اب یہ ساری ریسپانسبلٹیز تو یونیورسٹیز اور کالج کے سیکٹر کی طرف چلی گئی.
میں نے پڑھا تھا
جی, آپ نے جو فرمایا نا یہ میں نے ہی پڑھا تھا کہ جن دنوں ہمارے یہاں یہ تاج محل اور اس طرح کی چیزیں بن رہی تھیں تب وہ وہاں یونیورسٹیوں یہ ساری بن رہی تھی. یہ میں نے پڑھا ہے مسلمان کی کن کن کتابوں سے انہوں نے کون کون سی مدد لی, یہ میں نے پڑھا ہے. میں نے پوری مجھے بھی اس کی بہت زیادہ اسٹڈی ہے, میں نے یہ کافی ریسرچ پڑھی ہوئی ہیں, یہ میں نے ہسٹری کی کافی چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں, لیکن یہ ایک نیگیٹو سامنے پہلو رکھا گیا, اس کے اندر جو پازیٹو تھا وہ نہیں رکھا گیا, اور اس کے پیچھے ایک بیسک تھی وہ نہیں رکھی گئی کہ مسلمانوں کو عیاشی اور اس طرح کی عشق مجازی کے سانچے میں ڈھلنا اور اپنے مین کوز سے ہٹنا اور ان چیزوں کے پیچھے جانا اور بے عملی اور بد عملی کو پروموٹ کرنا اور پھر زوال کا آنا. یعنی ہمارے یہاں ان کتابوں میں قدرتی طور پر جو مار پڑتی ہے نا اس کو نہیں بیان کیا گیا کہ قدرتی مار کیوں پڑی. آخر کیا بات تھی کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان ہم پر مسلط کیے گئے تھے؟ اس وقت ایسی کون سی چیز تھی؟ کیا بات ہے کہ کفار مسلمانوں پر گائے بگائے, آپ ہسٹری پر ہیں, کفار مسلمانوں پر کیوں مسلط کیے جاتے ہیں اور کہاں نہیں کیے جاتے, اس کی ہسٹری کون پڑھے گا؟ یہ ساری ہسٹری ہیں. اس لیے آپ کو جو میں نے بیسک چیز عرض کی ہے نا وہ ہے اپنے اسلام اور اپنے دین کے معاملے کو مضبوط کریں, اور اس طرح آپ اپنے دین کو فائدہ پہنچائیں, اپنے شریعت کو فائدہ پہنچائیں اور اپنی نالج کو گین کریں. آپ کا نام یحییٰ بھائی, آپ کی بات بہت اچھی لگی, کیونکہ انسان کو ہمیشہ وہ اوپن مائنڈیڈ اور اوپن ہارٹیڈ ہونا چاہیے اور بات کرنی چاہیے, اور آپ کی بات سے کئیوں کو فائدہ ہوا ہوگا.
جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہماری بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے, تو ہم یعنی جو ہمارا ہلکا اثر ہے اس میں آپ نیکی کی دعوت بھی دیں.
میں نے جو بیان کیا میں نے کہا اس کے متعلق سوالات کیے جائیں گے تو وہ تقریباً تو وہ موضوع بیان میں ہی چلا گیا, یہی ہوا. تو وہ جو آپ کے ذہنوں میں سوال آتے وہ سامنے آ گئے, چلے اللہ خیر فرمائے.
مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.